أنت أهله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صلي على محمد كما أنت أهله. وصلي على محمد كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللہ جل شانہ نے زندگی دے کے اس کو کچھ گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی دیا ہے، اور مجھے آپ کو انسانوں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی دی ہے، جانوروں کی زندگی نہیں دی. جانور کبھی پہچان نہیں کر سکتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اپنا کھیت ہے یا کسی غیر کا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ ہر جگہ چرتا ہے، یہ جانور کو کوئی پہچان نہیں ہوتی، انسان کو پہچان ہوتی. اگر انسان نسیان میں نہ چلا جائے، بھول نہ جائے، تو پھر خوب پہچان ہوتی ہے. اور اگر بھول جائے، جسے نسیم منسیہ کہتے ہیں، کہ بھولنا بھی ایسا بھولا کہ یہ بھول گیا کہ میں بھولا بھی تھا یا نہیں بھولا تھا، تو پھر اس کو کوئی پہچان نہیں رہتی. تو اللہ جل شانہ نے جہاں زندگی دی ہے، وہاں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا ہے. اپنی مزاج کی، اپنی طبیعت کی من چاہی نہیں دی، رب چاہی دی ہے. جو مزاج میں آئے، جو طبیعت میں آئے، ویسی زندگی گزار لیں. یہ اللہ والی زندگی تو نہیں ہوتی، طبیعت والی زندگی ضرور ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کی جو چاہت والی زندگی ہے، اور جس زندگی میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زندگی سے راضی ہوتے ہیں، اس زندگی کا انداز اور ہوتا ہے، اس زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اور ہوتا ہے، اس زندگی کی تنہائیاں، جلوتیں، خلوتیں اور ہوتے ہیں، اس زندگی کا رواج بھی اور ہوتا ہے. جس زندگی میں اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت کو دیکھ کے بندہ چلتا ہے، اور جو شخص کملی والی کی چاہت کو دیکھ کے چلتا ہے، وہ روتا ہے لیکن روتے ہوئے بھی احساس ہوتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں. اس کو اگر اسے اگر موت کا صدمہ ملتا ہے، تو موت کے صدمے میں بھی وہ اپنی طبیعت کو دیکھ کے نہیں، حکم کو دیکھ کے چلتا ہے. اس موت میں نے کتنے آنسو بہانے ہیں اور کتنی آواز نکالنی ہے. اسے جب خوشی ہوتی ہے، تو خوشی میں بھی اپنی حیثیت سے باہر نہیں نکلتا، کہ ظفر آدمی اس کو نہ کہیے گا جو کیسا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کتنا ہی عقل مند آدمی ہو، کتنا ہی سمجھدار ہو، آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی. خوشیاں آئیں، اللہ جل شانہ کو بھول گیا. خوشیاں آئیں، اللہ جل شانہ کے تعلق کو اس نے فراموش کر دیا. اور جب غم آیا، تو غم میں میرے دوستو وہ زندگی بھول گیا جس زندگی کو اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا. میرے آقا کملی والی کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں. غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. اور اس لیے کہ اگر اس امت کا آج کا بندہ، آخری امت کے آخری طبقے کا فرد، اس کو اگر غم ملے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس غم میں پریشان ہو کے یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سدا خوشیاں ملی تھیں، بلکہ اسے ایک سبق ملے، راستہ ملے کہ اللہ کے حبیب نے غم میں زندگی کیسے گزاری. اللہ کے حبیب جب غم زدہ تھے، تو اس وقت زندگی کے دن رات کیسے تھے، صبح شام کیسے تھے، یہ سبق ملے اور یہ راستہ ملے. ہم غم میں اپنی مرضی سے نہیں چلا کرتے، ہم خوشی میں اپنی مرضی میں نہیں چلا کرتے. معلوم ہوا، غم اللہ کی طرف سے اگر ملتا ہے، تو پھر مرضی اپنی نہیں، اس غم کے ساتھ معاملہ بھی اللہ والا کرنا ہے. اور خوشی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس خوشی میں بھی اللہ جل شانہ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پوچھنا ہے کہ اب مجھے اس خوشی میں کیا کرنا ہے، اب مجھے اس غم میں کیا کرنا ہے. غم اپنے مزاج کا نہیں کہ ہم چاہت چاہت سے غم لائیں، ایسا ہوتا نہیں، غم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فوراً ہماری طبیعت کے اندر خاموشی ٹھٹھر جائیں، ٹھٹک جائیں اور ٹھہر جائیں کہ غم کیسا ہے، اس غم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ایسے زندگی تو نہیں گزارنی غم والی جس میں اللہ اور ناراض ہو کے اور غم کو بڑا کر دے۔ میں جو مسلمانوں کے عیبوں کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے غم کو لمبا کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو مسلمانوں کے عیبوں کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے غم کو لمبا کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، طویل کر دیتے ہیں۔ اس کا غم کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ اور جو مسلمانوں کے عیبوں کے ساتھ درگزر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ اس کے غم کو مختصر کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کو اس کے بندے بہت محبوب ہیں، اور اللہ جل شانہ کو اس کے بندے بہت پسندیدہ ہیں، چاہے جس حال میں بھی ہوں۔ ایک واقعہ ہے، ایک خاتون تھی، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ ایک خاتون کو غسل دینے لگی، تو غسل دیتے ہوئے اس مردہ خاتون کی ران پہ اس کا جب ہاتھ گیا غسل دیتے ہوئے، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ اس خاتون کا، یعنی اس میت کا، فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ جب منہ سے نکلا، اسی وقت اس کا ہاتھ اس کی ران پہ چپک گیا، اور وہ ہاتھ وہاں سے ہٹتا ہی نہیں۔ بہت کوشش کی، بڑے بڑے با تدبیر آدمی آئے، علماء کو بلایا، صلحاء کو بلایا، نیک لوگوں کو بلایا، کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو کوئی عذاب الہی ہے کہ ہاتھ چپک گیا ہے، ہاتھ ہٹتا ہی نہیں۔ اب یہ طے ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، عورت ہاتھ کٹوانے کو تیار نہیں۔ طے ہوا کہ اتنا حصہ ران کا، میت کی گوشت کا کاٹ دیا جائے، اس کے ورثہ اس پہ تیار نہیں۔ بہت پریشانی کی، آخر کیا کریں؟ تو آخر کار یہ ہوا کہ وقت کے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، وہ تشریف لائے۔ اب وہ میت پڑی ہے، اور میت تو اتنی ہو گئی کہ اس کو تین چار دن گزرنے کی وجہ سے میت سے تعفن آنا شروع ہو گیا۔ تو امام مالک نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ جو بات کہی تھی غسل دیتے ہوئے، کیا سچی کہی تھی؟ اس نے کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، یہ مئی گھڑا بھر کے پانی کا جا رہی تھی، فلاں جگہ گھر سے ایک بندہ کھڑا تھا، اس کے قریب سے گزری تھی، بس میرے دل میں ایسے خیال آ گیا تھا کہ اس کا اس سے ناجائز تعلق ہے، باقی میں نے کوئی سچی بات دیکھی تو نہیں تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تو تہمت ہے، اور فقہ کے اعتبار سے تہمت کی سزا 80 درے ہیں۔ تو اس کی سزا اسے دنیا میں دو تو اس کا ہاتھ ہٹ جائے گا، اور اس کی سزا اس کو دنیا میں دی گئی، وہیں اس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے، وہ میت کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس کو 80 درے مارے گئے، اور ادھر 80 درے پورے ہوئے، ادھر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ کی مخلوق اللہ کو بہت پسند ہے، جس حال میں بھی ہو، وہ جس حال میں ہو اللہ کی مخلوق اللہ کو پسند ہے۔ میں کل کی بات ہے، میں سفر میں تھا تو ایک موبائل آیا، تو کہنے لگے جی بیٹی جو ہے وہ پڑھتی تھی کالج میں، ایم بی بی ایس کر رہی تھی، وہاں ایک جوان تھا، تو یہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو جوان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس اسلام نہیں ہے، حالانکہ وہ جو فیملی ہے وہ ساری کی ساری ماڈرن نہیں ہے، کوئی الٹرا ماڈرن ہے. خیر میں فون سنتا رہا، فون سننے کے بعد میں سوچنے لگا کہ ایمان کا ذرہ ہے، ایمان موجود ہے، یہ ایمان ہی تو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. ان کے والدین کہنے لگے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ایمان کی سطح موجود ہے. انسانیت میں جتنے بھی انسان ہیں مسلمان ہیں، ان میں تھوڑی یا زیادہ ایمان کی سطح موجود ہے. اس لیے اللہ والوں سے سنا کہ یہ مسلمان نالی میں پڑا ہوا، جو گناہگار مسلمان ہے وہ نالی میں پڑا ہوا ایک ہیرا ہے، ہیرا ہے، ہیرا لیکن نالی میں پڑا ہوا ہے، بس تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں اور اس کو نکال کے ایک گلاس پانی سے ہیرا بھی دھل جائے، اپنا ہاتھ بھی دھل جائے. اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں کی بڑی قیمت ہے. ہم تو کافروں کی بھی تذلیل نہ کریں، توہین نہ کریں، کیا پتہ کس پل میں ان کو کلمہ نصیب ہو جائے اور وہ ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں. حد تک یہاں تک کہ پتہ نہیں میرے کون سی خطا اور میرا کون سا گناہ ہو جس خطا اور گناہ کی وجہ سے مجھ سے کلمہ نہ چھین لیا جائے، مجھ سے کلمہ نہ چھین لیا جائے. ہر وقت ڈرتے رہے. زندگی ڈرتے ڈرتے گزر گئی نا. دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اعتماد اور وسوخ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ اس کو آخرت کے بڑے ڈر اور خوف سے بچا دیں گے. اگر زندگی ڈرتے ڈرتے گزر گئے، ہر بول پہ ڈر ہو، ہر بول پہ خوف ہو، ہر بول پہ پریشانی ہو کہ یا اللہ اس بول پہ مجھے پکڑ نہ مل جائے، اس عمل پہ، ہر اٹھی نظر پہ پریشانی، ہر جھکی نظر پہ پریشانی، اٹھی نظر پہ تو پریشانی ہو، جھکی نظر پہ پریشانی کیوں ہو؟ کہ یا اللہ یہ نظر جھکی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے یا تیری رضا کے لیے؟ ہاں، اٹھی نظر پہ پریشانی اور جھکی نظر پہ پریشانی. یہ مستر پریشان مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو اللہ جل شانہ آخرت کے بڑے بڑے ہولناک پریشانی سے اس کو بچا دیتے. اور یہ ہنستا مسکراتا ہوا، خوشیوں میں کھیلتا مالتا ہوا، اپنی منچاہی گزارتا ہوا، طبیعت میں جو آیا اس کے مطابق چلتا ہوا جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو پھر اس کی منچاہی نہیں ہوتی، پھر رب کی چاہت ہوتی ہے. دیکھو ہمارے پاس جو مریض آتا ہے نا، ایک ہے مریض کی مرض کے مطابق علاج کرنا، ایک ہے مریض کی مرضی کے مطابق علاج کرنا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ مرض کے مطابق علاج اور مرضی کے مطابق علاج، بہت بڑا فرق ہے. ابھی حج کے سفر میں ایک صاحب نے مجھ سے کہنے لگے جی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں. ہوا ایسے کہ ہم چار آدمیوں کو ایک کمرہ ملا، اور چار وہ تھے جن کے ساتھ خواتین نہیں تھی. تو ایک صاحب مجھے بار بار دیکھے، تو بیڈ تھے تو میں نے میٹرس بیڈ نکال کے ساتھ رکھ دیا، میں نے میٹرس نیچے بچھا دیا، ان کے بیڈ تھے تو مجھے دیکھے، میں نے کہا پتہ نہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ حکیم ہیں، میں نے کہا ہاں ایسے لوگ کہتے ہیں، میں نے پھر ٹھیک ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کئی سال پہلے آیا تھا، تو آپ کا تو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، اب وہی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں وہی ہوں۔ کہنے لگے اچھا پھر تو آپ ہمارے کمرے میں ہیں آپ۔ اچھا مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا پھر آ نہیں سکا، مجھے اپنے ساتھ آپ چلائیں گے؟ میں کہا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ، ایک ہے میں نے اس سے یہی بات کہی، ایک ہے کہ مریض کا علاج اس کی مرضی سے ہو، ایک ہے مریض کا علاج ایک ہے مریض کا علاج اس کی مرضی سے، ایک ہے مریض کا علاج مرض کے مطابق۔ تو میں نے کہا ہم ہیں تو دونوں مریض، ایک دوسرے کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں سب سے بڑا شفا کا منبع کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور پھر مریضوں کا بڑا ہسپتال جو ہے وہ مینا ہے، جہاں سارے ایڈمٹ ہوئے پڑے ہیں خیموں میں، خیموں میں ایڈمٹ ہے نا بےچارے، اور ان کو غذائیں جو ایڈمٹ ہوتا ہے نا اس کو غذا بھی پھر اسی طرح ملتی ہے، مختصر سی، جو سارے ایڈمٹ ہوئے پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم سارے مریض ہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ اپنی مرضی سے چلیں گے، میں مرض کے مطابق علاج کروں گا، آپ مرضی کے مطابق علاج چاہیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں آپ جیسے کہیں گے ویسے کروں گا۔ اچھا میں نے میں بتاؤں گا، پھر میرے جی میں آیا کہ مزدلفہ کے عرفات سے ہم نکلے تو مزدلفہ جانے کے لیے، تو میں نے ادھر ادھر سے نا کارٹن پڑے تھے، یہ جو کیلے والے پانی کی بوتلوں والے، میں نے دو تین اٹھا لیے۔ تو مجھ سے کہنے لگے یہ کیوں اٹھا لی؟ میں نے ایک دو آپ بھی اٹھا لو۔ اب جب میری عادت ہے، اکثر کوشش ہوتی ہے کہ عرفات سے مزدلفہ پیدل جاؤں، کچھ ایڑی میں درد تھا تو میں نے کہا میں بس میں جاتا ہوں۔ اب جب بس میں بیٹھنے لگے تو میں نے کہا اب چھت پہ چلتے ہیں، ہر شخص کی کوشش ہے میں سیٹ پہ بیٹھوں، میں نے کہا چھت پہ چلتے ہیں، نیچے بےچارے ضعیف لوگ بیٹھ جائیں گے، کمزور بوڑھے ہیں یا عورتیں بیٹھ جائیں گی، اور چھت پہ خیر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پیٹیاں میں اس لیے لایا ہوں کہ چھت کے اوپر جو راڈ ہوتے ہیں وہ بہت دیر بیٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات دو گھنٹے میں، بعض اوقات نو گھنٹوں میں، تو یہ پیٹیاں نیچے بچھا لیں۔ پیٹیاں نیچے بچھا لی، ایک پیٹی جو ہے پیچھے رکھ لی پشت کے اوپر، اب اس کو لگیں بریکیں، بریکیں لگیں تو ہوئی اللہ کہیں۔ تو میں نے کہا میں کہ کیا ہوا؟ کندھے بڑی پیڑ بجتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے ویسے آپ نے چھت پہ کیوں بٹھایا؟ میں نے کہا میں آپ کو ڈرپ لگاؤں، انجیکشن لگاؤں۔ آپ پوچھیں ویسے آپ نے ڈرپ کیوں لگائی؟ ڈاکٹر سے پوچھیں گے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا یہی تو کہا تھا، میں نے کہا آپ اپنی مرضی کا علاج چاہیں گے، میں مرض کا علاج کروں گا، آپ مرضی کے چاہیں گے۔ بیعت تو کر لی کسی نے، اب کرنے کے بعد وہ کہتا ہے علاج میری مرضی کا کر، میں کہتا ہوں نہ میں مرض کا علاج کروں گا، وہ کہتا ہے میری مرضی کا کر۔ اچھا اب اس کی مرضی میں کے مطابق اگر کیا گیا تو خوش ہوتا ہے، اگر مرض کے مطابق کیا جائے تو چونکہ اس کی طبیعت، اس کی چاہت، اس کے مزاج اور اس کی اپنے اندر کا منشا ٹوٹتا ہے، تو پھر کہتا ہے میری توہین ہو گئی ہے، پھر توہین عدالت لگا دیتا ہے۔
زندگی میں مرضی اپنی نہیں چلے گی. یہ اللہ پاک جل شانہ نے اکیلی کتاب نہیں بھیجی, ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتاب کو سمجھانے, علم الکتاب والحکمت, کہ ہم نے بھیجا اس کتاب تاکہ وہ حکمت سکھائیں, ان کو سمجھائیں. صحیح کتاب بھیجے, کملی والے صحیح کتاب ہے. کیوں؟ قیامت تک کے آخری انسانوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ دیکھو ان کے ذریعے کتاب کو سمجھنا ہے. اور یہ سلسلہ چلا, یہ کسی سے بیعت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ میرے مولج ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کا علاج کروں یا یہ اپنی مرض کا علاج کریں. مولج تو مرض کے مطابق علاج کرے گا, مریض مرض کے علاج چاہتا ہے. ایک صاحب کے چہرے پہ دانے ہیں, کچھ چہرے پہ جو ہے کوئی الرجی ہے, اسے علاج بتایا کہ یہ کر, اور پھر اس سے پوچھا بھی تو اس نے کہا میں وہ فلاں ایسے کر رہا ہوں, حالانکہ وہ اپنی مرضی کا علاج کر رہا ہے, مرض کا علاج نہیں کر رہا. مرض کا علاج جو اسے بتایا ہے وہ اس کے مطابق نہیں کر رہا, تو ٹھیک ہے. ہماری نظر جب اللہ کی مرضی پہ جائے گی نا, اللہ کی مرضی پہ جائے گی, تو پھر ہمیں ماننا آسان ہو جائے گا. پھر ہم کہیں گے کہ ان کی بات جو سمجھ آئے نہ آئے, بس وہ مانتے چلے جاؤ, اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے, خیر ہی خیر ہوتی, خیر ہی خیر ہوتی. تو اللہ جل شانہ نے زندگی دی ہے, زندگی اس لیے نہیں دی کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق گزارے, اپنی چاہت کے مطابق گزارے. جیسے میں نے عرض کیا, ہماری نگاہ اٹھے تو اس میں بھی پریشانی, جھکے تو اس میں پریشانی. کیا اللہ پتہ نہیں یہ اٹھی تھی, اٹھنے میں تیری رضا شامل تھی اور جھکنے میں تیری رضا شامل تھی یا نہیں تھی؟ ہر وقت اللہ کے اوپر ہمارا, اللہ کی رضا پہ ہماری نظر رہے, ہر پل اللہ کی رضا پہ نظر رہے, ہر لمحہ اللہ کی رضا پہ ہماری طبیعت میں ہماری یہ بات سے رس بچ جائے. کیا خیال ہے؟ میری خشک باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ خشک نوالا نگلا نہیں جاتا. اور ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک دیہاتی آیا, ایک دیہاتی, تو وہ شہر میں آیا نا, تو اس نے اس کو کھانا کھلایا, شہری نے کھانا کھلایا تو اسے اچھا لگا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس بھی آنا, تجھے باجری کی روٹی, پالک کا ساگ اور لسی کھلاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, سنا تو ہے, کہنے لگے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے, باجری کی روٹی, پالک کا ساگ, اوپر گھی لگا ہوا اور لسی کے ساتھ کھانا بہت اچھا ہوتا. اب جب وہ دیہات میں گیا تو باجرے کی روٹی اس نے دی, اس نے پالک کا ساگ دیا, لسی دی. اب پہلے دیہاتی نے کھانا شروع کیا, اس نے دیہاتی کی دیکھا دیکھی میں خود کھانا شروع کر دیا, بڑا مزہ آیا. یہاں شہر میں آیا تو باجرے کا آٹا ڈھونڈا اور پالک پکوائی اور مکھن لیا اور روٹی کو اس سے جو ہے روٹی لگائی, روٹی پہ مکھن لگایا اور لسی بنوائی, اور پہلے منہ میں لسی ڈالی پھر ڈالا باجری کا نوالا. اب جب منہ کھولا تو لسی باہر آ گئی. وہ تو دیہاتی کا انداز بھول گیا تھا. وہ دیہات والا پہلے ڈالتا تھا باجری کا نوالا پالک کے ساتھ, پھر لسی پیتا تھا. اب اس نے وہ ترکیب آتے آتے بھول گیا. جب بھول گیا نا تو شہر میں کہنے لگا دیہاتی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا. اب جو دیہاتی کو سنائی باتیں بہت زیادہ, کہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی اور چیز کی تھی, یہ تو وہ مزہ آئی نہیں تھا, منہ میں نوالا ہی نہیں جاتا, میں منہ کھولتا ہوں لسی باہر آ جاتی. یہ مثال میں نے کیوں سنائی؟ بعض لوگ نا ہم سے کوئی وظیفہ لیتے ہیں، تسبیح لیتے ہیں، لیتے تو ہیں کرتے اپنی مرضی ہے، پھر شکوے فون پہ آتے ہیں، کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے کہا ہم نے کہا اپنی مرضی سے آپ تسبیح وظیفہ پڑھتے نہیں ہو، اور پھر کہتے ہو کہ منہ میں لسی ٹھہرتی نہیں، اپنی طبیعت سے سارے کام کرتے ہو، اپنے مزاج سے کرتے ہو۔ یہ بکھری بکھری باتیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کچھ سبق ہیں سمجھنے والے کے لیے، راہوں میں چلنے والے کے لیے۔ ایک ایک بات کو نوٹ کیجئے گا، اس میں سبق ہے۔ طبیعت کے مطابق وظیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مزاج سے پڑھا، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، جی میں آیا تو بیٹھ کے پڑھنے کے لیے 10,000 پڑھ لیا، اور طبیعت میں نہ آیا تو 10 دفعہ نہ پڑھا۔ تو ایک ہے شہر کی باجرا کی روٹی، پالک اور لسی، اور ایک ہے دیہات والی۔ تو مزہ دیہات والا یا شہر والا؟ ہاں، کیوں؟ اس کی ترتیب تھی، پہلے نوالا پھر گھونٹ، اس نے ترتیب الٹی کی، پہلے گھونٹ پھر نوالا۔ جب ترتیب الٹی کی تو سارا کا سارا مزہ ختم، بجائے اس کے کہ کپڑے بھی خراب اور کھانا بھی برباد۔ جب بندہ اپنی مرضی چھوڑ کے، اپنی طبیعت چھوڑ کے علاج کرتا ہے، پھر تو ہوتا ہے نفع، پھر تو ہوتا ہے فائدہ، چاہے وہ جسمانی علاج ہو، وہ روحانی علاج ہو، وہ تزکیہ نفس ہو، وہ طبیعت کی اصلاح ہو، وہ کسی فقیر سے اصلاحی تعلق ہو، وہ کسی فقیر سے روحانی تعلق ہو، اور پھر اس کی مان مان کے چلنا، پھر اس سے پوچھ پوچھ کے چلنا، پھر اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے چلنا، پھر تو ہوتا ہے فائدہ، پھر دیہاتی کھانا ہوتا ہے اچھا لگتا، ورنہ تو شہری کھانا بن جاتا ہے۔ اور وہ شہری کھانا جب بنتا ہے، پھر یہ شکوا کرتا ہے اس دیہاتی کو جس نے اس کو کھانے کی ترکیب بتائی تھی، کھلایا تھا۔ اللہ والے تو اسے سمجھ لیتا، یاد کر لیتا، تو نے یاد تو کیا نہیں، آپ شکوا اس کو کیوں دیتا ہے؟ اپنی طبیعت والا دین، اپنی طبیعت اور اپنی مرضی والی شریعت۔ ایک چیز بتائیں، دکان کے باہر لکھا ہوا ہے کہ واحد کلام، ایک دام واحد کلام۔ اس نے کہا جی اس دکان پہ بس ایک دفعہ بولتے ہیں جو ایک ریٹ بتا دیا، اور ریٹ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، ایک ریٹ بولتے ہیں اور ایک کلام کرتے ہیں، سودا بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ یہ آپ یہاں رعایت نہ کروانا، رعایت کا نہ کہنا، آپ نے دکانیں سنی ہے نا؟ ہمارے ہاں ایک ہمارے دوست ہیں، کہنے لگے جی اس کا تو مزاج بھی باٹا ریٹ ہے۔ میں نے کہا وہ باٹا ریٹ کیا ہوتا ہے؟ کہنے باٹا کے 99 پیسے لکھے ہیں وہ بھی لیتے ہیں۔ کہنے لگے کوالٹی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایک دام ہے، ایک کلام ہے، بس۔ یہاں تو ہم کوالٹی بنا لیتے ہیں، کوالٹی بنا لیتے ہیں۔ اور اگر دین کے اندر کوئی ایک دام اور واحد کلام ہو، اللہ کے کسی حکم کے اوپر کوئی چیز ہو، ہم کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ کیا خیال؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کسی فقیر کے پاس یہ سرائی پختہ نہیں ہوئی، سرائی بنی ہے نا، پختہ نہیں ہوئی۔ جو کچی سرائی ہے وہ پانی کو متاثر کرتی ہے، اور جو پکی سرائی ہے وہ بھی پانی کو متاثر کرتی ہے۔ میری بات کو غور سے سمجھیے گا، کچی سرائی پانی کو متاثر کرتی ہے، اور پکی سرائی پانی کو متاثر کرتی ہے۔ کچی سرائی پانی کو گدلا کر دیتی ہے، پکی سرائی پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ہے بات؟ کچی سرائی پانی کو متاثر کرتی ہے، پانی کو گدلا کر دیتی ہے، پانی کو میلا کر دیتی ہے، پانی کے اندر مٹی آ جاتی ہے، اور جو پکی سرائی ہے وہ بھی پانی کو متاثر کرتی ہے، لیکن وہ پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، دل فریب کر دیتی ہے۔ خوشبودار کر دیتی ہے۔ نیا برتن ہو اس کے اندر پانی ڈالے اور پانی پڑا رہے، اس پانی کو پیے، اس میں ایک خاص مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ سرائی پکی ہوئی ہے، اور یہ پکتی کیسے ہے؟ جب طبیعت کے مطابق نہیں، مرض کے مطابق۔ مریض کا علاج مرض کے مطابق ہو، مرضی کے مطابق نہ ہو۔ جب معالج کی مرضی کے مطابق علاج ہوگا تو پھر یہ سرائی پکے گی، اور جب یہ سرائی پکے گی تو یہ پانی کو ٹھنڈا اور مہکدار خوشبودار کرے گی۔ اس لیے جب کسی فقیر سے تعلق ہو گیا اور اس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر اپنی طبیعت اور اپنی مرضی چھوڑ کے اس کے مطابق چلے۔ اس میں تو ہے کامیابی، اس میں تو ہے برکت۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، سوچ سمجھ کے پیشے اختیار کریں۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ میں رمی کر کے جمرات سے پتھر مار کے شیطانوں کو، پہلے دن جو ہے بڑے شیطان کو ایک کو پتھر مارتے، ایسے جی، میں وہاں سے نکلا، پیدل آیا، تقریباً 2 گھنٹے پیدل کا سفر کرتا رہا، چلتا رہا۔ ایک میں سر منڈوانا تھا، حلق کرانا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو قربانی کی ترتیب ہوئی، تو میں نے سر منڈوایا۔ سر منڈوایا نا تو ایک حجام کی دکان پہ گیا، سامنے مسجد تھی، اور میں مسجد سے خطبے کی آواز آ رہی تھی، اور میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا حجام کے پاس۔ وہ انڈین تھے، 4-5 تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ کہنے لگے عید کی نماز ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، یہ اس کا خطبہ ہو رہا ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا، یہ اس کا خطبہ ہو رہا ہے۔ میں بہت حیران ہوا، یقین جانیے میری سوچوں کے دھارے بدل گئے۔ تھکا ہوا تھا، 2 گھنٹے مسلسل تقریباً میں چلتے 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 میں سفر کرتے کرتے، لیکن مجھے اپنے سفر کی تھکان بھول گئی، پاؤں کے چھالے بھول گئے۔ ایک عجیب بات دل میں آئی، وہ کیا آئی؟ کہ پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی قربانی والی عید یہ بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ ادھر خطبہ ہو رہا، ادھر عید کی نماز ہوگی، اور اس وقت اس کے سیزن کا وقت ہے، اس کی باری کا وقت ہے۔ جی میں آئی اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات۔ میرے شیخ مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دفعہ مجھے فرمایا، فرمان لگے ایسے کندھے سے پکڑ کے زور سے جھنجھوڑا اور فرمایا گا، طارق پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا۔ بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں جس میں ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنا اس پیشے کا حصہ ہوتا ہے، بعض پیشے ایسے ہیں جس میں جھوٹ سے سچ اور سچ کو جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ، کہ اس کا پیشے کا حصہ ہے کہ اس نے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، اور یہ پیشہ ہے۔ سال کے بعد عید کی نماز آتی ہے، سال کے بعد۔ 360 والے ہیں نا، بعض ٹھاٹ والے ہیں اور بعض کھاٹ والے ہیں۔ ٹھاٹ والے وہ ہیں جو 5 وقت پڑھتے ہیں، 8 والے وہ ہیں جو جمعے کی پڑھتے ہیں، کھاٹ والے وہ ہیں جن کی جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور 360 والے وہ ہیں عید کی نماز۔ یہ 360 سے بھی کیا پیشے کی وجہ سے۔ سوچتا رہا اس بات کو کہ پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرو۔ مت دیکھو کہ میں بے روزگار ہوں اور سر دست یہ پیشہ مل رہا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں، تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ پیشہ جز وقتی اختیار کرتا ہے، کل وقتی بن جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اس میں پھنس جاتا ہے، پھر نکل نہیں سکتا، نہیں نکل سکتا، یقیناً نہیں نکل سکتا۔ یہ یقیناً نہیں نکل سکتا. ایک تو یہ تجربہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں سفر میں تھا نا, پیدل چل رہا تھا, میرے پاس نا ایک کٹ تھی سامان کے لیے, اس میں میرا کچھ پانی کی بوتل تھی, کچھ ہلکی پھلکی چیزیں تھیں جو میں نے مزدلفہ کی رات میں گزاری. ایک بات مجھے بار بار یاد آ رہی تھی چلتے ہوئے. رمی کے بعد میں عزیزیہ کی طرف گیا, پتھر مارنے کے بعد پیدل چلا. اب وہ میرے ساتھ وہ سامان بھی تھا, وہ پیٹ سے ایٹ سے بندھا ہوا تھا, بیلٹ تھی, ایک بیلٹ اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تھی, وہ کٹ جو تھی پیٹ کے ساتھ ایسے بندھی ہوئی تھی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ہمارے قاری ہیں لکھنے والے عزیز الرحمان عزیز صاحب پشاور کے, کہنے لگے کہ انگریز کا دور تھا, انگریز کا, اور انگریز کے دور میں ایک انگریز وہاں افسر لگا ہوا تھا پشاور میں, اس کے گھر کے پڑوس میں کچھ اور گورے بھی رہتے تھے, اور گورے. یہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا اور میں چل رہا تھا. انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھیوے تے کاک جنا تھائیں بھارے ہو, ان کے لیے تنکے بھی مسافر کے لیے بھارے ہوتے ہیں. تاڑی مار اڈانا بہو اسی آپ میں اڈن ہارے ہو, تو وہ مسافر کے لیے تو تنکا ہی بھاری ہوتا ہے. تو مجھے واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک جوان تھا, وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتا, ماں کے ساتھ لڑتا, اونچا اونچا شور ہوتا. ایک دفعہ انگریز افسر جو تھا اس نے اس کو پکڑوا لیا, کہنے لگے پکڑوا کے پشاور کی جو کچہری ہے نا اس نے کہا کہ اس کے گلے میں ایک گھڑا ڈالو, گھڑا باندھ, اس کے پیٹ کے ساتھ گھڑا باندھو. ایک گھڑا منگوایا, اس کے پیٹ کے ساتھ باندھا, کہا یہ کچہری ہے نا اس کا ایک چکر لگا, ہر چکر پہ ایک گلاس پانی اس کے اندر ڈال, اور صبح سے شام تک بس تو یہ چکر لگاتا رہے, ہر چکر پہ ایک گلاس پانی ڈال, ہر چکر پہ ایک گلاس پانی ڈال. انوکھی سزا. تو کہنے لگے کہ اس کے کچھ دن تو کیا, رات کو جاتا تھا تو اس کی حالت عجیب ہوتی تھی, تھکا ہوا مارا ہوا, روتا تھا کہ اما اللہ کے واسطے میری سزا ختم کرا دے, مجھ سے نہیں ہو سکتا. ماں گئی ایک دفعہ اس انگریز کے پاس, اس کی جا کے منت کی, کہنے لگے مہربانی کر اس کو چھوڑ دے. اس نے اس کی منت مان لی, عہد و پیمان کے ساتھ کہ آئندہ ماں کی توہین نہیں کروں گا, اس کے ساتھ وہ اس نے چھوڑ دیا. اس ماں نے پوچھا کہ آپ نے اس سزا کا انتخاب کیا کیوں تھا, کہا کہ یہ تو ایک دو دن وزن نہیں اٹھا سکا, تو نے تو اس کا 9 ماہ وزن اٹھایا تھا, تو نے تو اس کا 9 ماہ وزن اٹھایا تھا, یہ تو ایک دو دن نہیں اٹھا سکا, اور پھر روز تیرا وزن بڑھتا تھا, بچہ بڑا ہوا تو وزن بڑھا نا, اس لیے ہر چکر پہ اس کو پتا چلے کہ ایک گلاس پانی اس میں ڈال اور ہر چکر پہ وزن بڑھتا جائے اس کا. آپ یقین جانیے اس سفر کے اندر جب میں پیدل چل رہا تھا اور میرا بوجھ چھوٹی سی مجھے کٹ تھی وہ میں نے باندھی ہوئی تھی, مجھے کسی نے بتایا کہ نیا نمازی اور پانی کا اجاڑا, نیا نمازی ہو نا پانی بہت اجاڑتا ہے, اور نیا حاجی اور بسترے بڑے بڑے بیگ بڑے 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 بیگ سامان. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں فیصل شمسی صاحب, تو ان کے ایک بزرگ تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ حج پہ, کئی بیگ تو ان کی کتابوں کے تھے, اور دال تھی اس کے اندر, اور سامان تھے, اور برتن تھے جو کہ خیریت سے آخری وقت تک کھلنے کی نوبت نہ آئی, پتھر جتنا وزن تھا ان بیگوں کا, اور وہ اٹھائے اٹھائے ساتھ پھرتے تھے, اور ایسا سامان جو بالکل کام نہیں آئے گا وہ اٹھا کے وہ چل پڑے گا. تو ہم جانے لگے نا تو میرے کمرے میں میرے وہ جو ساتھی تھے جنہوں نے مجھے امیر مقرر کیا تھا, ایک ہوتا ہے پیر ایک ہوتا ہے مشیر, تو مجھے انہوں نے اپنا مشیر مقرر کیا تھا, بڑے لوگوں کے مشیر ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ ایک بندے سے میں نے کہا، میں نے کہا بھائی تو بڑا آدمی ہے، بیعت ہونے کے لیے، میں کہنا تو بیعت نہ ہو ورنہ میں تیرا پیر بن جاؤں گا، تو ایسا کر مجھے اپنا مشیر بنا لے. پیر سے بھی پوچھنا پڑتا ہے نا، پوچھ کے چلنا پڑتا ہے، اور مشیر کے لیے بھی مشورہ لینا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، تو مجھے اپنا مشیر بنا لے. تو میں ان کا مشیر تھا. تو مجھ سے کہنے لگے جی سامان، میں نے کہا لا کے سامنے میرے سامنے رکھ دو، جو لے جانا ہوگا وہ لے جانا، باقی اٹھا کے ایک طرف کر دوں گا. ان کا 1/4 سامان میں نے رکھا، باقی اٹھا کے ایک طرف کر دیا. مجھے ایک سامان کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اس کی اجازت دے دیں. میں نے کہا انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک طرف رکھتے ہیں. جب حج کر کے نا 3-4 دن کے بعد واپس، کہنے لگے واقعی ضرورت نہیں پڑی، میں تو ایسے وزن اٹھاتا اٹھاتا پھر دیوانہ ہوتا تھا. ایک مائی تھی، مائی اس نے نا کیا کیا، جوس، سیب، ناشپاتیاں، پانی کی بوتلیں، بہت سی چیزیں، لسی کے چھوٹے چھوٹے پیک کٹھی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی. اب وزن ہو گیا زیادہ. اماں تھی بوڑھی، اس کو کہے تو اٹھا، اس کو کہے تو اٹھا، جو اٹھائے وہیں رکھ دے. ایک بندے نے اٹھایا، انہوں نے کہا اماں میں تجھے اٹھا سکتا ہوں، تیرے حرص کا وزن نہیں اٹھا سکتا. وہی رکھ دیا. زندگی میں یہ سبق جو ملتے ہیں، راستے میں موڑ ہر کسی کو آتے ہیں، ہر موڑ کو سبق بنا لیا کرے. میرے الفاظ سمجھ آئیے؟ راستے میں موڑ ہر کسی کو ملتے ہیں، آتے ہیں، ہر موڑ کو سبق بنا لیا کرے. میرے پر وزن بڑھا، میرے پیٹ کے ساتھ تھا کٹ، مجھے ایک دم یاد آئی، اماں یاد آئی، اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلنے لگی. اور وہ مائیں یاد آئیں جن ماؤں نے یہ وزن اٹھایا تھا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلنے لگی. میں نے حجام کو دیکھا کہ حجام جو ہے اس کی عید کی نماز نہ ہو سکی، میرے اندر ایک دم احساس پیدا ہوا، اوہو. پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ میرے کندھے کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا کہ طارق، خیال کرنا، پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا، پیشے کا انتخاب. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے خود فرماتے تھے، بہترین باڈی، خوبصورت، اعلیٰ پڑھے ہوئے، 1958 کے وہ ماسٹر تھے سائیکالوجی میں، میرے والد صاحب 58 کے، اس دور میں صرف جامعہ کراچی سے سائیکالوجی میں ماسٹر ہوتی تھی، ایم ایس سی. بہت افسر، پولیس افسر بھرتی ہو گئے، 3 دن کے بعد چھوڑ کے آ گئے. تو میرے والد صاحب، میرے دادا رحمت اللہ علیہ کے چچا زاد تھے، بوڑھے تھے، تو وہ اماں رحمت اللہ علیہ فرماتی تھیں، وہ کہتے تھے کہ تو افسر بن جا، میں تیرا باہر دربان بیٹھا رہوں گا. وہ کہنے لگے نہیں چچا، اصل بات یہ ہے کہ آدمی کیچڑ میں چلے اور کہے کہ مجھ پہ کوئی چھینٹا ہی نہ پڑے، میں نسلوں کے لیے رزق کے وہ دروازے نہیں کھولنا چاہتا. میرے دوستو، زندگی مختصر ہے، مختصر زندگی ہے. پیشے کا انتخاب سوچ سمجھ کے نہ کیا، اور ایسا پیشہ جو آخرت کو برباد کرتا رہا، گھاٹے کا کام کر لیا، نقصان کا کام کر لیا، بہت بڑے گھاٹے اور نقصان کا کام کر لیا. ایک چیز کا اور مشاہدہ عرض کروں گا، میں نے وہاں کچھ احباب کو یہ عمل جو میں آپ کی خدمت میں اکثر بتایا کرتا ہوں، اس کا مشاہدہ بہت زیادہ ہوا. ایک عمل بتایا کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کئی دفعہ عرض کیا کہ تنہائیوں میں جب دعا مانگے یا اجتماعی دعا مانگے تسبیح خانے میں، تو دل میں ایک تصور کریں، ایک خیال لائیں، اور تصور اور خیال یہ ہو کہ اللہ میرا دل سیاہ ہے، اور دونوں ہاتھوں کو پیالہ شمار کر لیں، کشکول شمار کر لیں، کہ اللہ یہ دل جو ہے میں نے اپنے پیالے میں رکھا اور سیاہ دل ہے، تیری رحمت کا ایک قطرہ اگر آئے گا تو میرا سیاہ دل سفید ہو جائے گا. تو اللہ اس سیاہ دل کو تو سفید کر دے، دھو دے. اس تصور کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ اللہ جل شانہ سے دعا کرے. میں نے اپنے کئی احباب سے عرض کیا کہ وہاں ملاقات ہوئی، میں نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے اور اوپر کعبے والا ہے، تو خود سوچو جس کعبے کی طرف ساری زندگی سجدہ کرتے رہے اور جس کعبے کی طرف ساری زندگی منہ کر کے اللہ اکبر کہتے رہے، آج وہی کعبہ اپنے جلال اور وجاہت کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ اس کعبے کے سامنے بیٹھ کے یا حدود حرم میں بیٹھ کے، منا، مزلفہ، عرفات، مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں یا روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے ہم دل کی گہرائیوں میں یہ ہاتھ میں اپنے دل کو لے آئیں اور یہ تصور کریں کہ یا اللہ یہ دل سیاہ ہے، داغ ہی داغ ہیں، دھبے ہی دھبے ہیں، سیاہی سیاہی ہے، اے اللہ اس دل کی سیاہی کو تیری رحمت کا ایک قطرہ سفیدی میں بدل سکتا ہے۔ رو رو کے اللہ پاک جل شانہ سے یہ کیفیت مانگے اللہ سے، اور رونا نہیں آئے تو اللہ سے زاری کر کر کے مانگے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے، حج کے پہلے سفر میں انہیں میں نے عرض کیا، یعنی جاتے ہوئے غالباً ایک دو دن کے بعد شاید ملاقات ہوئی، تو حج سے مجھے واپسی پہ ایک دن پہلے غالباً کم و بیش مجھے بتانے لگے، مجھے کہنے لگے جی آپ کے عمل سے بڑا فائدہ ہوا۔ میرے کو کون سا عمل؟ کہنے لگے آپ نے بتایا کہ دل کو ہاتھ کے کشکول اور پیالے میں لے لو اور پھر اللہ پاک سے مانگو کہ یا اللہ یہ سیاہ دل ہے، تیری رحمت کا ایک قطرہ اس کو سفید کر دے گا، اس کو دھو دے گا، اور جب دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرو تو یہ تصور کرو کہ وہ سفید دل، دھلا ہوا دل اللہ نے اپنی رحمت سے دھو دیا، یہ تصور ہو بلکہ یقین ہو، یقین ہو، اور پھر میں نے اسے اپنے سینے پہ واپس فٹ کر دیا۔ اس تصور کے ساتھ، سیاہی کے تصور کے ساتھ نکالنا ہے، سفیدی کے تصور کے ساتھ فٹ کرنا ہے، بس یہ دو نقطے یاد رکھیے گا، یہ دو کیفیتیں، دو تصور، کہ سیاہی کے تصور کے ساتھ دل کو اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے پیالے میں نکالنا ہے اور سفیدی کے تصور کے ساتھ دل اس میں فٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میرا دل جو ہے پہلے بہت بے چین ہوتا تھا، بے قرار ہوتا تھا، مجھے اللہ پاک نے دنیا کی سب نعمتیں دی ہوئی ہیں، میں گوجرانوالے کا رہائشی ہوں اور ہر قسم کی نعمت ہے میرے پاس، لیکن دل میں سکون نہیں تھا، ایک بات۔ دوسرا، مجھے یاد نہیں ہے کہ آج تک مجھے کوئی ایک نماز میں، ایک رکوع، ایک سجدہ، ایک قیام ایسا ملا ہو جس میں میں نے نماز اللہ والی پڑھی ہو، بس مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھتا ہوں رکوع اور سجدے میں اور سلام پھیرتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ میری نماز کے اندر اتنا خشوع اور دھیان آ گیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ نماز میں ایسی پھر پڑھ لوں، مجھے نماز سے مزہ نہیں ٹوٹتا، میرا مسجد میں جانے کو دل چاہتا ہے، ایسی کیفیت ہے۔ کہنے لگے پہلے قرآن پڑھتا تھا تو قرآن میں صرف الفاظ پڑھتا تھا، کہنے لگے اب عالم یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کا کاغذ تو سفید ہو جاتا ہے، اس کے حرف نورانی شعائیں، ان کے اندر لائٹیں نکلتی ہوئی مجھے خود نظر آتی ہیں اور میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، قرآن کا نور میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اور بھی بہت سی چیزیں بتائیں جو کشفی چیزیں ہیں، میں عمومی مجمع میں نہیں عرض کر سکتا، کشف کی کیفیتیں ہیں بہت ساری جو انہیں مجھے بتائیں، تو میں نے پوچھا کسی کو بتائیں آپ نے؟ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، کہنے لگے نہیں بتائیں۔ میں نے کہا اپنی اہلیہ کو؟ کہنے لگے نہیں بتائیں۔ میں نے کہا کسی کو نہ بتانا۔ میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات، یہ میں بڑی پتے کی بات یاد آئی ہے اپنے حضرت کی، میں بعض اوقات کشف کی کیفیتیں، روحانیت کے اعلی کمالات اللہ جل شانہ کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں، اور بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ کسی کو بتا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تیرا اور میرا راز تھا تو نے تیسرے کو شریک کر دیا، اللہ وہ چیزیں ہٹا لیتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے اتنے نوٹ ملتے ہیں، مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، میرے قریبی ساتھی ہیں، بڑے بڑے نوٹ ملتے ہیں، بہت بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا کسی کو بتایا؟ کہنے لگا ہاں فلاں کو بتایا، پھر کہنے لگا آپ کو بتایا۔ میں نے کہا خطرہ ہے وہ چلے نہ جائیں۔ حضرت فرماتے تھے اپنے شیخ کو ضرور بتاؤ، اپنے مرشد کو ضرور بتاؤ، اس کے علاوہ کسی کو مت بتاؤ، کسی کو مت بتاؤ، ورنہ وہ چیزیں چھن جاتی ہیں، وہ چیزیں سلب ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کو بڑے بڑے نوٹ ملتے تھے، اللہ کی خواب غیب کے خزانے سے بغیر اسباب کے ملتے تھے، بغیر اسباب کے ملتے تھے. اللہ سبب کا محتاج ہے کیا؟ ساری زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہ گرے، میرا اللہ تانبے کی زمین سے گندم کے خوشے اور بالیاں اگانے پہ قادر ہے. اسباب کا وہ محتاج نہیں، اسباب تو خود اس نے بنائے ہیں. جو اسباب کا بنانے والا ہے، جو اسباب سے دینے والا ہے، دکان، دفتر، زمین، جنگل، یہ سارے اسباب ہیں، تو جو اسباب کے ذریعے دے سکتا ہے وہ بغیر سبب کے کیسے نہیں دے سکتا، کیسے نہیں دے سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ مت بتا، اور اپنے شیخ سے چھپانا، دوسرے کو بتانا. میرے حضرت فرماتے تھے اپنے مرشد سے چھپانا، دوسرے کو بتانا، ان کو نہ بت چھپا، اور ان کو اتنا بتا جتنا ہوا ہے، جھوٹنا بولنا. ایک دفعہ فرمایا ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کچھ گفتگو میں مبالغہ کیا تو حضرت نے ٹوک دیا، تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے تیرے لفظوں سے بدبو آ رہی ہے. تو خاموش ہو گیا. پھر فرمایا جو اپنے شیخ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل کو اگر اعمال کی برکت سے وہ نورانی بھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دوسرا فرمایا اللہ پاک اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ یا اس کی خدا نہ خواستہ نسلیں بھکاری بن جاتی ہیں. کسی فقیر کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. زندگی اللہ نے دی ہی ایک ہے. آج کے اس درس میں میں آپ کی خدمت میں کچھ مشاہدات عرض کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا، ہر موڑ سے گزرنا ہے، ہر موڑ ہمیں زندگی کا سبق دے جائے، ہر موڑ سے گزرنا ہے. میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا، جس کو بھی بتایا، کیونکہ حج کا سفر روحانی سفر ہے، اور حج کے سفر میں قربانی اور تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے. جو عمل جتنے بھی مجاہدے کے ساتھ کیا جائے گا، یہ لفظ سنیے، جو عمل جتنے مجاہدے کے ساتھ کیا جائے گا اس کا اتنا مشاہدہ نصیب ہوگا. اللہ پاک سینے کی آنکھیں، اللہ دل کی آنکھیں، اللہ چہرے کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ پاک اس کا مشاہدہ عطا فرماتے ہیں. اتنا مشاہدہ عطا ہوتا ہے جتنا جو ہے عمل کے اندر مجاہدہ ہوگا. اور یہ جو عمل ہاتھ کے کشکول والا اور سیاہ دل، سیاہ دل، اور پھر جب دل کو سینے پہ فٹ کرے، اس کی رحمت اور توجہ، اس کی رحمت اور کریمی، اس کی رحمت اور فضل کو سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں یہ بات ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دل کو سفید کر دیا، نورانی کر دیا، اور دل کو سینے میں فٹ کر دیا. ہر دفعہ یہ کیفیت ہو، لمبی دعا ہو یا مختصر دعا ہو، ہر دفعہ یہ کیفیت ہو، ہر دفعہ یہ کیفیت. اور جتنی یہ کیفیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، اتنا اللہ پاک جل شانہ کا اور اللہ کی ذاتی علی کا دھیان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. انوارات کی بارشیں ہوتی چلی جائیں گی، رزق کی وسعت ہوگی، رحمت کی وسعت ہوگی، کریمی، شان کریمی کا سمندر بفر جائے گا. کیوں؟ یاد رکھنا، اللہ کے فیصلے دل کے مطابق ہوتے ہیں، لفظوں کے مطابق نہیں ہوتے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یہ نظر جھکے تو ڈر جائے، یہ نظر اٹھے تو ڈر جائے. جھکے کیوں ڈرے؟ اس لیے کیا پتا یہ نظر میں نے اللہ کے لیے جھکائی تھی یا مخلوق کو دکھانے کے لیے جھکائی تھی، یہ نظر میں نے اللہ کے لیے بند کی تھی یا مخلوق کو دکھانے کے لیے بند کی. ہمارے ہر عمل سے پہلے اپنے اوپر نظر جائے، ہر عمل سے پہلے اپنے اوپر نظر جائے. کیا پتہ میں نے یہ اللہ کے لیے کیا تھا یا مخلوق کو دھوکہ دیا تھا. یاد رکھیے گا، بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا، اور ہاں یہ بتا دو جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اس لیے بھی عمل نہیں چھوڑ دینا کہ یہ ریا کا عمل ہے، کہتا مجھے درس میں جانے سے تو فلاں فلاں تیرے اندر خامی ہے، اس نے کہا جاتا رہے، پہلے ریا آتا ہے پھر عبادت بنتی ہے، عادت بنتی ہے پھر عبادت آتی ہے، چلو عمل چھو تو ہے، اس کرنے والے کو نہ چھوڑنا، خیال کرنا چاہے لاکھ وسوسے آئیں کہ تو ریاکار ہے، تو نے یہ عمل اس کے لیے کیا اس کے لیے کیا، لاکھ وسوسے آئیں لاکھ وسوسے آئیں، لیکن عمل نہیں چھوڑنا، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا، کسی بھی شکل میں عمل نہیں چھوڑنا، کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کرتا رہے اور ڈرتا رہے کہ اللہ بس میں کر رہا ہوں، نیت بھی ٹھیک نہیں، جذبہ بھی ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے چھوڑنا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا تو اپنی شان کریمی اور تیرے کرم سے یا اللہ یہ عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر یہ نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس میں اخلاص بھی آ جائے گا اور تیری رضا بھی آ جائے گی. میں نے آج آپ کو جو اس بندے کی کیفیت بتائی ہے نا، آپ گمان نہیں کر سکتے اس کو کیا کیا ملا، اس کو اس دعا کے ہاتھ کے کشکول اور کشکول میں دل اور یہ جو تصور میں نے بتایا ہے، اسے کیا کیا ملا اس بندے کو، میں حیران اس کی باتیں سن رہا ہوں. عام کاروباری آدمی، لیکن اس نے پورے سفر حج میں اس کا تصور کیا. ہاں کہنے لگا عرفات کی لمبی دعا اس میں بھی میں نے اللہ سے یہ تصور کیا کہ یا اللہ تو کرم فرما دے، اور یہ دل تیرے سامنے ہے، اس دل کو اے اللہ تو اپنی رحمت سے، گناہوں سے، معصیت سے اور سیاہی سے دھو کے اے اللہ اس کو سفید کر دے. اس کہنے لگے کہ میری یہ اللہ کے سامنے زاری تھی، اور اب یہ زاری کا نتیجہ مجھے جو ملا وہ نتیجہ یہ ملا کہ اللہ جل شانہ نے میرے اوپر ایسی کریمی فرمائی کہ میرا دل نورانی ہو گیا اور میرا دل پر نور ہو گیا، اور آنکھوں سے قرآن کی نورانیت مجھے نظر آتی ہے. وہ کہنے لگے میں جب سجدے میں جاتا ہوں اور سجدے میں جا کے میں سبحان ربی العالی پکارتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ سجدے کی جگہ کا جتنا بھی ذرہ ذرہ ہے وہ پکار رہا ان لفظوں کو، اور میرے کان خود سنتے ہیں، کان سنتے ہیں. کہنے لگے کہ میں نے روٹی کے لقمے کا ذکر سنا ہے، کھانے کا ذکر سنا ہے، پانی کا ذکر سنا ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں اور کملی والوں کے ہاتھوں میں بھی تھی، اور ان میں سے بھن بھناٹ کی آواز آ رہی تھی، اور میں یہ پتھر کی کنکریاں اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کی یاد کر رہی ہیں، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ سی آواز کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. سارے انبیاء کی محنت کا معیار دل ہوتا تھا، اور مخلوق کی محنت کا معیار جو ہے وہ میدان، وہ دنیا ہے، وہ مال ہے، وہ چیزیں ہیں. اپنے دل کو اپنی محنت کا معیار بنائیں، دل کو اپنی محنت کا معیار بنائیں. اور یہ جو میں نے عمل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے چھوٹا سا، اس عمل کے کمالات اور برکات پہ اپنی نظر دوڑائیں اور اس کو اپنی مشق میں لائیں، اور اس کو اپنے مسلسل اپنے کرنے مشاہدے میں لائیں، اپنے بار بار کی توجہ میں لائیں. عمل مختصر ہے، اس کا نتیجہ بہت پختہ ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. سیاہ دل کو لے کر جانے والا جنت میں نہیں جائے گا، اگر وہ جائے گا بھی صحیح تو خدا نہ خواستہ اسے جہنم میں جلنا پڑے گا. نورانی دل پہ کے ساتھ جانے والا سیدھا جنت میں جائے گا، اور فرمایا جس کا دل سیاہ ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کتنا مختصر سا عمل ہے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا تصور اور اللہ جل شانہ کی رحمت کی توجہ اور اللہ کا دھیان، تھوڑا سا لے لیں اپنے روز کی معمول کی دعاؤں میں اور اپنے دل کو مرنے سے پہلے نورانی کرا کے چلے جائیں اور کام بن گیا. عمل مختصر, کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی, اس کا نتیجہ بہت مؤثر, بہت اعلی, اس کے فوائد بہت زیادہ. ایک عرصے کی بات ہے کہ ایک صاحب کو میں نے یہ عمل بتایا تھا, کہنے لگے میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں. میں نے کہا جس کو بتا دو اجازت ہے. تو وہ صاحب میرے پاس آئے, مجھے بات یاد آئی اس لیے میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں. وہ صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جو عمل آپ نے مجھے بتایا تھا اس کی ایک تاثیر میرے سامنے آئی ہے, اور وہ یہ آئی ہے کہ اب بعض اوقات نا میں دل کو ہتیلی پہ لاتا ہوں اور سامنے کرتا ہوں نا تو اللہ پاک دل کا حقیقی وجود میرے سامنے کر دیتے ہیں. میں نے کہا دل کا حقیقی وجود کیا ہے؟ یہ چیز پہلے بتا دوں کہ اہل اللہ کی کشفی جو نظریں ہوتی ہیں, دل کی دنیا کی جو نظر ہے, اس میں دل کا ایک وجود ہوتا ہے. روحانی دل, روحانی دل, نورانی دل یا سیاہ دل. سیاہ دل کا وجود ایک سیاہ شخص ہے جس کی ہر چیز سیاہ ہے, اس کے منہ سے گندی بدبو نکل رہی ہے, آنکھوں سے گندی بدبو اور شولے نکل رہے ہیں, اس کے جسم سے سڑاند ہے, گندگی ہے. وہ سامنے کھڑا ہے اور اس کے جسم سے اتنی گندگی ہے کہ کیڑے گر رہے ہیں. یہ سمجھ لو سیاہ دل ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سیاہ دل ہے اس دل کو اگر کھولا جائے, غور سے سمجھے گا, اگر اس دل کو کھولا جائے تو اس دل کے اندر سے اتنی بدبو نکلے گی, اتنی بدبو نکلے گی, اتنی بدبو نکلے گی کہ ساری دنیا اس بدبو سے مر جائے اور چاند اور سورج سیاہ ہو جائیں اور اس سے اندھیرا چھا جائے اور اس سے سیاہی چھا جائے. اور جو نورانی دل ہے, دھلا ہوا دل ہے, مجلا اجلا, جس دل کے اندر اللہ کی محبت اور وہ دھلا ہوا اللہ کی رحمت ہے, اس دل کو اگر کھولیں تو اتنا نور اور اتنی روشنی نکلے کہ ساری دنیا اس نور اور روشنی سے, سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اس نور روشنی میں دب جائے اور ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے, نورانیت پھیل جائے, روحانیت پھیل جائے. جس دل کے اندر نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے, جو صاحب میرے پاس آئے مجھ سے کہنے لگے میں نے یہ مشق مسلسل کی, مسلسل کی, اور میرے گھر والوں نے بھی کی, آپ سے گھر والوں کی طرف سے اجازت لی تھی. کہنے لگے میری بیوی کو ایک چیز سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ دل اپنی اصلی حالت میں سامنے آ گیا ہے. میں نے کہا دل اصلی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی ایک نورانیت سے خوبصورت شخص ہے, وہ جنت کا کوئی فرشتہ ہے یا غلمان ہے, وہ ہے اس کے اندر سے خوشبو نورانیت, اس کے اندر سے روحانیت, اور لباس اس کا سبز ہے اور ایسے ہے, اور وہ کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے, اور اس کے اوپر ایسے ہے جیسے چمبیلی کی پتیاں ہوتی ہیں سفید رنگ کی, اوپر سے مسلسل اس کے اوپر گر رہی ہیں, یا مجھے کہنے لگا جیسے سنوئنگ ہوتی ہے, برف باری ہلکی ہلکی سی ہوتی ہے, اور وہ ایسے برف کے روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہے. کہنے لگے ایسے گر رہی ہے اور آنکھوں سے نورانی دل دیکھ لیا ہے. تو میں نے کہا اس کو مبارکباد دینا, جو دل یہ ہوگا اس دل کے بارے میں آئے گا یا ایتہا النفس المطمئنہ. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کون ہے جو نورانی دل لے کر میرے پاس آئے ہیں, وہ ایک طرف ہو جائیں, وہ ایک طرف ہوں گے. پھر اللہ پاک فرمائے گا آؤ ادھر آؤ, سارے سارے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ انہیں قریب کر کے اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ, تم نے ہمیں راضی کیا, ہم نے تمہیں راضی کیا, اب تمہارا ٹھکانہ ہمیں راضی کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے, اس عمل کے ذریعے ایک چھوٹا سا عمل دیا میں نے آپ کو دعا کا، ہاتھ کے کشکول کے میں دل کی دنیا کو پکڑ کے رکھ لیں. اب یقین جانیے میرے مرشد حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عمل ایسا ہے جو بندے کو بستر پہ بیٹھے بیٹھے ولی بنا دیتا ہے. کتنا عجیب چھوٹا سا فکرہ ہے، اس کے اندر کتنی جامعیت ہے اور کتنی اس کے اندر طاقت ہے، کتنی تاثیر ہے. کیوں فرمایا؟ حدیث میں ہے نا، یہ بستر میں بیٹھا بیٹھا ایسے نہیں فرمایا. حدیث کا مفہوم ہے، بعض اور ایسے ہوں گے جو نرم گرم بستروں پہ اللہ کا ذکر کریں گے اور جنت کے اعلیٰ درجات پا جائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے نرم گرم بستروں میں اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے اور جنت میں اعلیٰ مقامات پا جائیں گے. یہ وہ عمل ہے. اس لیے اللہ والو، اللہ پاک جل شانہ نے دنیا دی ہے، مال دیا ہے، چیزیں دی ہیں، زندگی دی ہے، اس کو کوئی ایسی چیزوں میں کھپا جائے جہاں اللہ کا جل شانہ کی محبت ہو، جہاں اللہ پاک جل شانہ کا تعلق ہو، اور جہاں اللہ کا کچھ دھیان نصیب ہو جائے. کرتے کرتے مر ہی تو جانا ہے، کب جانا ہے؟ ختم ہو جانا ہے، بے نشان ہونا ہے. میں جب مینا سے واپس آنے لگا تو میں مینا کے کنارے پہ بیٹھ کے نا، تو ایک جگہ بیٹھ گیا میں، اور بیٹھ کے میں نے تسبیح نکالی، اور تسبیح نکال کے میں ایک دو عمل اور کیے. آخر میں نے استغفار کیا، اور میں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تو میری اس استغفار کو تو پہنچا دے. کہ مینا کا ذرا ذرا اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں انبیاء تشریف لائے، اور یہاں کملی والے تشریف لائے، یہاں صحابہ 125,000 نے حج کیا وہ تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین، اولیاء صالحین، اللہ کے ولی یہاں تشریف لائے. اے مینا، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. اے مینا، مجھ سے خطائیں ہوئیں، میں تیری کوئی ادب کا مقام ہے پتہ نہیں. میں جہاں میں پاؤں رکھ رہا ہوں، میری آقا کملی والے کا پاؤں مبارک، جوتا مبارک یہاں آیا ہو، تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے. بس یہ استغفار کرتے ہوئے، اور پھر مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آئی کہ دیکھ، حج کے سفر میں توقع سے جانا، تواضع سے آنا. یہ کتنا بڑا لفظ ہے. ہر نیکی کے سفر میں توقع سے جایا کرو، تواضع سے آیا کرو. یہ آج ایک اور بھی موتی دے رہا ہوں، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں سمجھا دے. توقع سے جائیں، تسبیح خانے میں آئیں، حج کے سفر میں جائیں، توقع سے جائیں. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، میرا اللہ میری حاضری کو قبول کرے گا، میری لبیک کو منہ پہ نہیں مارے گا، اور میری حاضری کو ایک ایک جگہ کو، ایک ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں میرے لیے دنیا آخرت کی برکتوں، خیروں اور بخشش کا ذریعہ بنائے گا حج کے سفر میں. اور اسی طرح آپ تسبیح خانے میں آئیں ایک بھرپور توقع لے کے، اعتماد ہو، توقع ہو کہ میں جا رہا اور اللہ تیرا نام سیکھنے اور تیرے حبیب کی عشق، تیرے حبیب کا عشق اور محبت سیکھنے کے لیے جا رہا، ایک توقع ہو. اب جب یہ توقع ہو اور یہ اعتماد ہو، تو اس توقع اور اعتماد کے ساتھ جو ہے سفر کرنا ہے، اور ہر قدم پہ توقع ہو کہ میں تسبیح خانے جاؤں گا اور وہاں کی درس میں شامل ہوں گا، اور اس درس میں کو تیرا نیک بندے، کتنے نیک بندے ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، تیرے حبیب کے تذکرے، تیرے تذکرے سنوں گا، دعاؤں میں شامل ہوں گا، کسی کی آہ کے ساتھ میری آہ مل گئی، کسی کی آمین کے ساتھ میری آمین مل گئی، اور کسی کے لفظوں کے ساتھ میرا جوڑ مل گیا، تو میری بخشش کا سامان ہو گیا. یہ ایک توقع ہو، اور جو توقع رکھ کر کے آتے ہیں بفضل تعالی، الحمدللہ مروز کے مشاہدے میں، روز کے تجربے نے یہ بات بار بار بتائی ہے کہ تسبیح خانے میں آنے والا بندہ خالی نہیں جاتا. اللہ اپنے خزانے سے دیتا ہے، کیوں جی؟ ملتا ہے نا، ملتا. درس میں آنا اور درس میں بیٹھنا، دعاؤں میں شامل ہونا، اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. میری زندگی میں تو کوئی ایسا شخص آج تک نہیں ملا جو یقین کی طاقت کے ساتھ آیا ہو تسبیح خانے اور مسلسل آیا ہو اور وہ محروم ہو گیا ہو. مجھے ہرگز یاد نہیں. تو توقع سے آنا ہے. کس سے آنا ہے؟ اور توازو سے جانا ہے، توازو سے جانا ہے، توقع سے آنا ہے اور توازو سے جانا ہے. توازو کیسے؟ اکڑتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کیفیت کے ساتھ، نہ معلوم میرا کون سی خطا ہو کہ میری وجہ سے اوروں کا بھی رد ہو جائے اور میرا بھی رد ہو جائے، اور پتہ نہیں میرا قبول ہوا یا نہ ہوا، ہوا یا نہ ہوا، ہوا یا نہ ہوا، ہوا یا نہ ہوا. ایک توازو ہو، ایک توازو ہو، ایک زاری ہو. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد وقت تشریف لائے تو آپ کے اوپر ایک توازو تھی، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا جھک گیا، اتنا جھک گیا کہ اونٹنی کے کوہان کے ساتھ مل گیا. آپ کے اوپر تکبر نہیں تھا، جاتے ہوئے توقع تھی اور ہمارے آتے ہوئے توازو. جس عمل کو بھی اس کیفیت کے ساتھ کریں گے، زندگی کا کوئی عمل ہے، نماز شروع کریں توقع کے ساتھ، میں اللہ کے سامنے عبادت شروع کرنے لگا ہوں، بس اب اللہ پاک میری ہر لفظ کو سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جل شان ہو میری فریاد کو سن رہے ہیں، اور اللہ میری ہر سجدے کو قبول فرما رہے ہیں. میرا اللہ سامنے کرسی میں بیٹھا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک مسکرا رہے ہیں، یا پھر میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے صفت احسان، یہ توقع ہو. اور جب یہ عمل پوری یقین، پورے طاقت، پورے دھیان کے ساتھ پورا ہو جائے، پھر توازو ہو. پھر توازو کیا ہو؟ پھر جھک جائے، جھک جائے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہ ہوا، کہیں ایسا نہ ہو میں نیکی کرتے کرتے گناہ نہ کر بیٹھا ہوں، میں مناتے مناتے کہیں ناراض نہ کر بیٹھوں، ناراض نہ کر بیٹھوں، میں یہ حالت خدمت وال کرنے والوں میں بھی ہو، جو خدمت میں ہیں، حضرت کی خدمت کر رہے، تسبیح خانے کی خدمت کر رہے، کسی شعبے کی خدمت کر رہے، ان کے اندر بھی یہ کیفیت ہو کہ بس توقع اور توازو، توقع اور توازو، یہ کیفیتیں جب دونوں ہوں گی اللہ جل شان کہ ہاں قبولیت کے درجات اور قبولیت کا مدار بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ پاک دنیا آخرت کی برکتیں اس کے سامنے ایسے کھول دیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خیال ہے، کریں گے نا؟ آج کے بعد اپنے دل کے کشکول میں، اپنے ہاتھوں کے کشکول میں اپنے دل کو لا کے اللہ جل شانہ سے اس دل کو روحانی اور نورانی بنانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ سیاہ دل لے کے اس کے پاس چلے جائیں، سیاہ لوہے کے لیے پھر آگ کی بٹھی ہوا کرتی ہے. ہاں جس لوہار کے پاس زنگ آلود لوہا آتا ہے، جس لوہار کے پاس سیاہ لوہا آتا ہے، اس کے لیے تو پھر بٹھی ہوتی ہے، اس بٹھی میں ڈال کے وہ ہتھوڑے مارتا ہے، پھر اس کے اوپر سے زنگ اور سیاہی اترتی ہے. جب زنگ اور سیاہی اتر جاتی ہے پھر وہ اس کو قابل استعمال بناتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم جنت کے لیے قابل استعمال تو بنے، لیکن اس سے پہلے کہیں آگ کی مٹھی میں نہ جلنا پڑ جائے، اور وہ آگ ہمارے بس کے باہر ہے، ہم نہیں جل سکتے اس آگ میں، ہم نہیں جل سکتے. اس دل کو نورانی بنا لو، اس دل کو روحانی بنا لیں ہم سب، اور اس دل کی دنیا میں اللہ جل شانہ کی محبت اور اللہ کا تعلق بسا لیں، بسا لیں بہت زیادہ. اتنی زیادہ محنت کریں دل کی دنیا پہ، اتنا زیادہ محنت کریں دل کی دنیا پہ کہ دل اللہ کی محبت میں ایسا آگے نکل جائے کہ بس. اور عمل بالکل آسان، کوئی مشکل نہیں، عمل بالکل آسان، بالکل آسان، اور اس کی طاقت اور تاثیر بالکل آسان، اور اس کا کمال بہت زیادہ، بہت زیادہ، اس کے نفع بہت زیادہ. بلکہ اس دل کی دنیا میں جس کا دل اس عمل کی وجہ سے دھلتا چلا جائے گا، اس کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اس کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جہاں بڑھے گا وہاں دنیا میں اس کی عزت بڑھے گی، اس کی شان و شوکت بڑھے گی، اس کا وقار بڑھے گا، اس کی عزت اور کامیابی اور زیادہ بڑھے گی. جان دل کی دنیا میں جتنا بھی اس پہ محنت کرتے چلے جائیں گے. اور اگر اس سے بہتر ہے کہ دن کے کسی وقت میں، رات کے کسی وقت میں، اس سے بہتر ہے دو نفل پڑھ لیں توبہ کے، دن کے کسی وقت میں، رات کے کسی وقت میں دو، غور سے سنیے گا، دو نفل پڑھ لیں توبہ کے، اور پھر دل کو ایسے ہتیلی میں، ہاتھوں کے کشکول میں لا کے اس اللہ سے مانگے، پھر ایسے ہاتھ میں کشکول میں لا کے اس اللہ سے مانگے، پھر اس کا کمال دیکھیں، پھر اس کی تاثیر دیکھیں. پھر اس کا ایک ہے وقت نکال کے عمل کرنا. بندہ گھر کا کام بھی کر رہا ہو اور کھانا بھی کھا رہا ہو، اکثر کہتا ہے کہ بھاگتے چوڑتے چند لکمے لیے ہیں، چاہے دو چار روٹیاں کیوں نہ کھا جائے، ہے نا؟ کبھی محسوس کیا ایسے کام بھی کر رہا، اوپر جا رہا، نیچے جا رہا، اندر با رہا، ایک لکمہ ڈال دیا، تو نے ڈال دیا منہ میں، میں نے ڈال دیا یا اپنے منہ میں خود ڈال دیا، دو چار روٹیاں چاہے کھا جائے، ایک دو اپنی معمول کی غذا بھی کھانے کے باوجود اس کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جی تو بس بھاگتے دوڑتے چند لکمے منہ میں ڈالے، بیٹھ کے اہتمام سے اگر کوئی روٹی کھا لے، چاہے وہ تھوڑے کھائے، تو کہے ہاں میں نے کھانا کھایا ہے. آپ دعاؤں میں اس کو، عمل کو جاری رکھیں. اگر اس کی طاقت اور تاثیر اور بڑھانا چاہتے ہیں، پھر کسی تنہائی کے وقت میں چند لمحے یا زیادہ وقت اس عمل کو کریں. کیا؟ کہ اس کو استغفار کر کے پھر اس کو ہاتھ کو پیالہ بنائیں، اور پھر اللہ پاک جل شانہ سے مانگیں، پھر دیکھیں جو اللہ پاک کیسے کمالات کے دروازے کھولتا ہے. ارے اللہ والو، میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے کمالات، دنیا کے زمین کے خزانے سامنے آ جاتے ہیں. یقین جانیے، زمین شیشے کی بن جاتی ہے، اور شیشے کے نیچے سے ہر چیز نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ خزانے سامنے آ جاتے ہیں. جتنا دل، سن لو اللہ والو، جتنا دل شیشہ بنتا جائے گا، اتنا کائنات اس کے لیے شیشہ بنتی جائے گا. زمین کے خزانے، اللہ جل شانہ کی رحمتیں، اترنے والے عذابات اور بلائیں اور رحمتیں، سب کچھ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جب دل کی دنیا اس کے شیشے کی بن جائے گی. لیکن یہ چیزیں ثانوی ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تو راضی ہو جا، اور حقیقت یہی ہے کہ دل کی دنیا میں سفید نورانی لے کے جاؤں گا، اور میرا آخرت میں معاملہ اللہ بہتر کر دے گا، کلمہ نصیب ہو جائے گا، قبر کشادہ ہو جائے گی، سوال آسان ہو جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کے بستر آ جائیں گے، جنت میں کی نعمتیں میسر ہو جائیں گی، اور قیامت کا وقت ایسے گزرے گا جیسے بکری کا دودھ دوہیا، اور جتنا تھنوں سے لے کر برتن تک جتنی دیر میں بکری کا دودھ آتا ہے، اللہ قیامت کی گھڑیاں اور قیامت کا وقت ایسے گزروا دے گا. یا فجر کی دو سنتیں، کیونکہ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں بھی سنتیں ہیں، فجر کی سنتوں کی بھی سنتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ گھر سے پڑھ کے آئی جائیں، ایک یہ ہے کہ اول وقت پڑھی جائیں، ایک یہ ہے کہ مختصر پڑھی جائیں. فجر کی سنتوں کی بھی سنتیں ہیں، مختصر گھر سے پڑھ کے آنا اور اول وقت پڑھ کے آنا. اول وقت سے مراد جب اذان ہو. تو ہمیں کہ اتنی مختصر فجر کی سنتیں ہیں، اتنے میں اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو جنت میں، جا تو نے انتظار نہیں کرنا، انتظار کرنے والے اور ہیں. اللہ کیا خیال ہے؟ مجھے فون آیا کہ آپ جدہ ایئرپورٹ کب آ رہے ہیں؟ میں کہ جی وہ لے جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کروں گا. جب آپ چیک پوسٹ سے گزرے نا، پھر بتائیے گا. پھر فون آیا کہاں ہے؟ میں نے کہ جی ہم چیک پوسٹ سے گزر آئے ہیں، جہاں ایئرپورٹ کی چیک پوسٹ. اچھا میرا بندہ آیا ہوگا، انتظار کرے گا. پھر بندہ آیا, انتظار کیا, ملے, آ گئے. وہ ایئرپورٹ کے اندر جو بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں اس گاڑی کے اوپر آ گئے. تو پھر ہماری فلائٹ تقریباً 14 گھنٹے لیٹ, پھر مستقل ساتھ رہے, اندر لے گئے سارے باہر بیچارے, میں اور میرے 2-3 ساتھی اور ہمیں اندر لے گئے اور وہاں بٹھایا. جو بھی کیا ان سے ہو سکا میں نے کہا. اچھا وہ کون تھے؟ تصویر خانے میں میرے پاس ایک دفعہ آئے تھے اور کہنے لگے جہاں سی وی بھیجتا ہوں ناکام, روٹی روزگار میں پریشان. میں نے ان سے عرض کیا سورۃ کوثر تھیلی لے لے یا بنا لے, 129 دفعہ پڑھ, باقی سارا دن پڑھ. پھر میرے پاس آئے کہنے لگے کچھ نہیں ہوا, مجھے غصہ آیا. میں نے کہا تیرے کرنے سے یا تیرے چاہنے سے نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ معلوم تو نے نہیں کیا, اللہ دینے میں اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں. خود ہی کہنے لگا کہ میں نے خوب جا کے نا 1100 دفعہ روزانہ سورۃ کوثر پڑھی, وہ میں نے سی وی دی ہوئی تھی اور جدہ ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ میں انچارج لگ گیا, 700 آدمی میرے ماتحت ہیں اور 20-20 سال سے جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی ماتحت ہیں, وہ بھی ملے. میں سوچنے لگا اللہ تیرے نام کی برکت ہے یہ میری خدمت ہو رہی ہے, اللہ کہیں اس کا صلہ میں دنیا میں تو چاہا نہیں. میں نے پھر میرے اندر آواز آئی, میں نے کہا تو نے خود تو نہیں مانگا تھا, تو نے تو نہیں چاہا تھا نا کہ یہ میری خدمت کرے, وہ خود کر رہا ہے. تیری چاہت اگر ہو پھر تو تیرا نقصان ہو اور تیری نیکی ضائع ہو, میری چاہت تو نہیں ہے. میں پھر اگلی بات ایک اور آئی, میں نے کہا اتنے مراحل میں ایک بندہ جاننے والا ہے تو یہ فائدہ ہوا, قیامت کی جو چیک پوسٹیں ہوں گی وہاں جو پاسپورٹ چیک کیے جائیں گے اور ایک ایک چیز ایسے چیک کی جائے گی, اور فرمایا تولنے والا اور ناپنے والا بڑی نظر رکھنے والا ہے, اس میں جو ہے اس میں بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو لیے لیے پھرے. پھر خیال آیا وہ کملی والے کے علاوہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو شافع محشر ہیں, جو شافع. اللہ اکبر. بس اچھی بات یہ ہے. اور میں نے کہا بھائی مجھے تو چکر آ رہے ہیں, وہ کئی دنوں سے کھایا ہی نہیں تھا, سویا تو ویسے نہیں, خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ نہ میں جگنو ہوں, نہ دیا ہوں, نہ میں تارا ہوں, روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے, خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ وہ سونا تو ہوا نہیں, اب وہ میں نے کہا چکر آ رہے ہیں ابھی چلتے ہیں. وہ ساؤنڈ پروف گاڑی میں بٹھایا دور, وہ ایک مستشفی میں شفا خانے میں لے گیا, بڑے ڈاکٹر تھے, انہوں نے ایک چوسنے والی گولی دی تھی. میں سوچنے لگا ایک بندے سے بنی ہوئی تو یہ حال ہے, ساری کائنات کے امام آقا کملی والے جن کے فرشتے غلام ہوں گے, سبحان, جبرین جن کا غلام ہے, فرشتوں کا سردار باقی کیا رہا, جبرین جن کا غلام ہے باقی کیا رہا, وہ اگر ان سے بنی ہوئی ہو تو قیامت کے دن کیسے حال ہوگا, زبردست حال ہوگا. سچی بات, بڑا پروٹوکول ملے گا, بڑا پروٹوکول ملے گا, وی آئی پی پروٹوکول, ریڈ کارپیٹڈ پروٹوکول ملے گا. ہاں جنہیں آ کے غریباں دی بان پھڑ لئی, جنہیں آ کے غریباں دی بان پھڑ لئی, جس نے آ کے غریبوں کا بازو تھام لیا. اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بنے ہو, بنی ہوئی ہو تو پھر کیا مزہ اور ہے, کیا بات ہی اور کمال ہے, یقین جانیے. تو ان مراحل سے تو ہر بندہ بیچارہ نکل آتا ہے, لیکن ان مراحل سے کملی والے کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, لکھ لیں میری بات کو, یقین جانیے. اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیری میری سفارش نہ کی نا تو کام خراب ہے, بس گھاٹے والا کام ہے. اس لیے میرے دوستو اس دل کو نورانی لے کے چلے جائیں, اس دل کو روحانی نے بنا کے چلے جائیں, کام بن جائے گا, ورنہ بڑا نقصان ہوگا. تو یہ جو عمل بتایا میں نے کریں گے نا مستقل کریں. آئندہ درس میں انشاءاللہ آخری چھ سورتیں. اس کے مشاہدات کسی کو ہوئے ہیں؟ ابھی نہیں سننے میں نے, صرف بتائیں کسی کو اس کے تجربات مشاہدات. آخری چھ سورتیں, ہاں جی بہت سارے ہاتھ ہیں. اور ہاں آخری چھ سورتیں, سورۃ الکافرون, سورۃ نصر, سورۃ لہب, سورۃ اخلاص, سورۃ فلق اور سورۃ الناس. آخری چھ سورتوں کے مشاہدات اور تجربات آپ نے بتانے ہیں, اور وہ حضرات میرے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے سے کیسے پوچھ کے بتا کے چلتے رہیں. مجھے کتنے لوگ وہاں نیٹ پہ سننے والے ملے, اب بھی میری آواز انشاءاللہ سن رہے ہوں گے, مجھے کہنے لگے جی آپ یہ لوگوں سے پوچھ کے بتاتے ہیں, ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں, ہمارے دل کے ولولے بڑھ جاتے ہیں, اور ہمارے ایمان میں تازگی اور جو ہے بہت اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو چھ سورتیں ہیں, اس کے مشاہدات آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائیے گا. اور کس کے مشاہدات زیادہ ہیں, کس عمل کے مشاہدات زیادہ ہیں آپ کے پاس؟ ایک دعا میں نے ایک دفعہ بتائی تھی, بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یاد ہے؟ اس کے کوئی مشاہدات اور تجربات ہیں کسی کے پاس؟ ایک آپ کے پاس. اور اس کے مشاہدات, بڑی عجیب دعا ہے, یہ بہت طاقتور دعا ہے. آقا کملی والے کی یہ دعا بہت عجیب و غریب ہے. اور کون کون سے عمل کے مشاہدات و تجربات ہیں؟ 2.5% نکالنا پیسوں میں سے زکوٰۃ کے علاوہ, اس سے کوئی تجربات ہیں آپ کے پاس؟ ایک آپ کے پاس. حضرت مولانا کریم صدیقی دامن برکاتہم کے ساتھ ابھی میری نشست ہوئی, انہوں نے ایک واقعہ سنایا 2.5% کا. اور میں ایک ہندو لالا جی تھے, تو وہ اسلام سے متاثر ہوئے تو کسی گاؤں کے رہنے والے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسلام سے متاثر نہیں, انہوں نے کہا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, یہ جو خلیج کی پٹی ہے اس میں. تو اس نے کہا جی کہ اس میں تو جانے کے لیے, اندر جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اس نے جیلی شناختی کارڈ بنوایا مسلمان ہونے کا. اس نے کہا پھر ختنہ بھی ضروری ہے. اس نے ختنہ کرایا لالا جی نے, بنیے نے. اس نے کہا جی یہ بھی ضروری ہے. اس نے سب کچھ کرا لیا. اس نے کہا بزنس میں نے کرنا ہے. اب وہ کہنے لگے کہ بمبئی میں گئے تو ہوٹل مہنگے تھے, لالا جی تو ایک ایک پیسے کو نوٹ کر کے چلے, بنیا تھا وہاں, ایک کچھ لوگ رہتے تھے مسلمان تھے اس کے جاننے والے, ان کو جا کے کہہ دیا بھی میں مسلمان ہو گیا ہوں. بڑے خوش ہوئے, انہوں نے مہمانی کی. اب صبح اٹھایا ان کو, انہیں کہ جی نماز کا ٹائم ہے. اب اس نے کہا مسلمان تو ہو گیا ہوں, ابھی دن ڈھلائی نہ تو زور کو اٹھا دیا. ابھی تھوڑا سا پھر کہنے لگے کہ اب کیا ہے, کہنے لگے اور نماز آ گئی ہے عصر کی. ابھی مغرب ہوئی تو کہنے لگے پھر کیا, کہنے لگے وہ نیت میں پھنس گیا. اب وہ مغرب کو تھک ہار کے سویا تو کہنے لگا اٹھ, اس نے کہا کیا اب عشاء آ گئی ہے. بنیا کہنے لگا لالا جی کہنے لگا یہ بھی عجیب مذہب ہے, ہم تو 8 دن کے بعد سال کے بعد پوجا پاٹھ کے لیے جائیں اور ہمارا جو بھی سلسلہ ہے وہ کریں, یہ عجیب سلسلہ ہے. اب وہ کہنے لگے ان کی مجبوری میں مسلمان کہہ چکا تھا, ادھر جو ہے پاسپورٹ میرا دیا ہوا تھا, اور وہ جو پاسپورٹ کا جو سلسلہ تھا وہ آج کل کہہ رہا تھا کہ آپ کا ویزا لگتا ہے ابھی. اب اس انتظار میں ان کے گھر رہ رہے, ہوٹل میں رہ نہیں سکتے تھے, خرچہ زیادہ تھا بمبئی کی. تو اس نے کہا اب کیا کروں. آخر ایک دن کہنے لگا اتنے دنوں سے ان کو میں دھوکہ دے رہا ہوں, یہ اچھی بات نہیں. ایک دفعہ نا دل سے گیا, جب دل سے گیا نا ہاں پھر دل پہ چوٹ لگی. کہنے لگے دل سے میں نے پھر نماز تو سیکھ گیا تھا نا, پڑھتے پڑھتے سیکھ گیا تھا, اب نماز کا اندر نہیں سیکھا تھا. جب نماز کا اندر سیکھ گیا نا پھر سارے کام بن گئے. کہنے لگے میں مکان بیچنا تھا, اس مکان میں سارے اس سوسائٹی میں ہندو تھے. میں نے کہا میں اب اکیلا ہوا تو مسلمان نہیں رہ سکوں گا. مکان کا جو جتنا تھا اس کا آدھا ملتا تھا. اب وہ کہنے لگے کہ میں نے نیت کی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک زکات ہوتی ہے. کتنے 40%, کتنے فیصد ہوتی ہیں؟ 2.5%. تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کے ہاں زکات ہوتی ہے. اس نے کہا جی میں نے نیت کی کہ وہ زکات ہو نہ ہو یا اللہ میں جو ہے اس کا 2.5% نکال کے نا وہ میں تجھے دے دوں گا, تو میرا مکان بکوا دے, اچھے داموں میں بکوا دے. کہنے لگے پہلے جو 24 لاکھ روپے لگے تھے اس کا گاہک بھی بھاگ گیا تھا. اب وہ کہنے لگے جب میں نے یہ نیت کی تو میرے 58 لاکھ روپے کا مکان بکا. اب 58 لاکھ میں سے پیسے نکالے اور پیسے نکال کے لے گیا. کہنے لگا کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, اس کے بعد ہوا. تو کہنے لگے کہ وہ جب وہاں لے گئے, اب جس میں جائیں وہ کہہ رہے ہم تو نہیں لیتے, تم ہندو ہو, ہمارا تو مسجد مدرسے میں تمہارا پیسہ لگتا ہی نہیں ہے, ہم تو نہیں لیتے. اب وہ کہنے لگے میں لے لیے پھر ہوں, کوئی لے ہی نہ. کہنے لگے اس بات پہ بھی میرے دل میں عظمت آئی, اسلام کیسا عظیم مذہب ہے, یہ کہتے ہیں ہندو ہوں اور ضرورت بھی ہے پھر بھی نہیں لیتے, پھر بھی نہیں لیتے. اب وہ کہنے لگے کہ جب میں مسلمان ہو گیا پھر وہ پیسہ لے کے گیا تو ہر کسی نے لے لیا. تو یہ ابھی تو اس نے زکات نہیں دی, اپنی آمدنی کا 2.5% نکال کے رکھ دیا ایک طرف, اور کہاں 24 اور کہاں 56 58. تو اس لیے دوستو یہ عمل برکت والے ہوتے ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہمیں جو ہے آپ نے کیا بتانا ہے, 6 سورتوں کا آخری 6 سورتوں کے عمل جو ہیں وہ بتائیں گے. اور اس سے اگلے درس میں کیا بتائیں گے, پھر کس چیز کے کمالات فوائد برکتیں بتائیں گے, بتاؤ. اس کے بعد وضو کے 3 گھونٹ ہیں اس کا بتا دیں گے, ہیں اور کس کا بتائیں گے؟ وضو کے 3 گھونٹ ہیں, سورۃ کوثر ہے, اور کیا کیا میں نے بتائی ہوئی ہیں چیزیں, اور ہاں اول آخر 3 دفعہ درود شریف, 1 دفعہ الحمد و شریف, 3 دفعہ قل ھو اللہ. یہ عمل بتایا تھا نا, اس کے فوائد کسی کے مشاہدے میں آئے, ہاتھ کھڑے کریں. آئے ہیں ماشاءاللہ. تو آئندہ دفعہ پھر انشاءاللہ اس کا بتائیں گے. تو اب آئندہ جمعرات کو آپ حضرات جو ہے اپنے مشاہدات بتائیے گا آخری 6 سورتوں کے, ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ حلقہ کشف الماجوب جو ہے وہ 27 نومبر کو مغرب کی نماز کے بعد ہوگا, ٹھیک. حلقہ کشف الماجوب 27 نومبر کو مغرب کی نماز کے بعد ہوگا. اور دوسرا جو خواتین ہر جمعرات کو یہ بات ہوتی ہے بیعت ہونے والی ہیں, وہ وہاں خواتین کے ہاں اپنا نام لکھوا دیا کریں, انشاءاللہ وہ بیعت ہو جائیں گے. جو مرد حضرات ہیں وہ نماز کے بعد ہوتے ہیں, اور جو حضرات جو ہماری نیٹ پہ سننے والے درس والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کی خدمت میں بار بار یہ درخواست کی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ انہوں نے لکھ کے دینا شروع کر دیا ہے, تو ان سے درخواست ہے کہ اپنے روحانی اور طبی تجربات اور مشاہدات ضرور بتایا کریں, اور نیٹ کے ذریعے وہ ضرور ہمیں ہم تک پہنچایا کریں اپنے روحانی اور طبی تجربات اور مشاہدات, بہت ضرور بتایا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ درس میں یا تسبیح خانے میں آنے والے ایک دوسرے کو بعض اوقات اپنا موبائل نمبر دیتے ہیں, پھر ایک دوسرے کی دوستی شروع ہو جاتی ہے. یا ہمارے یہاں خدمت کرنے والے جو حضرات ہیں, ہمارے یہ کارکن ہیں, ان کو اپنا موبائل نمبر دے دیا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے خادم ہیں, یا ان سے اپنا پتہ لے لیا, یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات لین دین شروع کر دیے, تو بھئی اس کا پھر بعد میں پھر نقصان ہوتا ہے, تو پھر الزام ہمیں دیتے ہیں, پہلے پوچھتے نہیں پھر کر لیتے ہیں. اس لیے یہاں آنے والے حضرات بس اپنی کیفیت کو دست تک رکھیں. اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے رشتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جتنے بھی ہمارے یہاں درس میں تسبیح خانے میں آنے والے حضرات ہیں وہ ایک دوسرے کو ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو یہاں خدمت کرنے والے کارکن ہیں ان کو کوئی اپنا موبائل نمبر یا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت کے خادم ہیں وہ اپنے ذاتی کام نکلوانا چاہتے ہیں. دیکھو بھائی ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو ہم کسی کے اس لیے دنیا کو مطلوب نہ ہو. صرف میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تسبیح خانے میں جمع ہونا دنیا نہ بن جائے. ایک دوسرے سے مال کا نفع کسی غرض کا نفع یا کسی کام کا نفع یہ ذریعہ نہ بن جائے. تو اس لیے اس میں احتیاط کر کے چلیں. کوئی سرکاری کوئی پرائیویٹ محکمے کے لوگ آئے ان سے انہوں نے دوستی لگا دی پھر ان کے پاس کام کے لیے چلے گئے جی آپ بھی درس کے ساتھی ہیں میں بھی درس کا ساتھی ہوں یا میں حضرت کے تسبیح خانے میں خدمت کرنے والا ہوں ان سے اپنا کام نکلوایا اس کے واقعات ہمارے سامنے آئے تو اس سے نقصان کے راستے کھلتے ہیں. ہمارے یہاں آنا اللہ کے لیے ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اللہ کے لیے اس میں دنیاوی نفع کوئی دنیاوی غرض نہ ہو انشاءاللہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اس میں خیر زیادہ ہوگی اس میں برکت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا کریں گے نا. اور دوسری بات یہ ہے دیکھو لنگر تو کھایا کریں لیکن لنگر کے لیے دعا بھی کیا کریں اللہ اس لنگر کو قیامت تک زندہ رکھ باقی رکھ ہرا بھرا رکھ. اور کوشش کریں دریا خراب نہ ہو. دریا ہماری خراب ہوتی ہیں پھر ہمیں دھونی پڑتی ہیں. اب موسم دیکھیں کیسا آ رہا اس میں تو دھوپ بھی نہیں ہے اس لیے دریا خراب نہ ہو. جو بہنیں لنگر کھائیں کارپٹ خراب نہ ہو دیواریں خراب نہ ہو. دیواروں پہ ہاتھ لگانا سالن کے روٹی کے کارپٹ پہ ہاتھ لگانا یا گر جائے. لنگر خوب کھایا کریں برکت ہے انشاءاللہ. ایک نشست ایسی بھی رکھیں گے جس میں لنگر کے فوائد لنگر کی برکات انشاءاللہ سامنے آئیں گی. ایک نشست یاد دلائیے گا ایسی بھی رکھیں گے. میرے پاس اس کے بہت مشاہدات آتے ہیں کہ فلاں بیماری لے کر آئے فلاں دکھ لے کر آئے فلاں پریشانی لے کے آئے فلاں جو ہے کوئی مسئلہ لے کے آئے کسی تکلیف کا اور لنگر کھایا تسبیح خانے کا اور الحمدللہ اس لنگر کی برکت سے اللہ جل شانہ نے فلاں تکلیف بیماری کو ختم فرما دیا. اور اللہ کے فضل سے ایسے واقعات بے شمار ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمد سبحانک اللہ. ہماری جو ہر بیٹھنا بیکار نہیں فضول نہیں ہے. ہم کچھ نہ کچھ کام والے ہیں اور کسی شعبے والے ہیں. یہاں کا جو بیٹھنا ہے اللہ والے وہ یہ ہے کہ امت کے لیے ایسی راہیں کھولیں کہ امت بھی اللہ والی بن جائے اور اللہ سے لینے والی بن جائے اور اللہ سے اعمال کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرانے والی بن جائے لوگ اعمال کے ذریعے سے. آج ہوا یہ چلی کہ مال کے ذریعے سے کام بنتے ہیں. ہم ہوا یہ چلائیں کہ اعمال کے ذریعے سے کام بنتے ہیں. رواج بنا کے مال کے ذریعے سے ملے گا. ہم رواج بنائیں کہ اعمال کے ذریعے سے ملے گا. یہ رواج بنائیں اور یہ چیز رواج میں اس وقت آئے گی جب اس کا تذکرہ بار بار ہوگا. جس چیز کا بار بار تذکرہ ہوگا وہ چیز رواج میں آئے گی. ہم اعمال کے ذریعے سے ملنے اعمال کے ذریعے سے پلنے اعمال کے ذریعے سے بچنے کے تذکرے کریں. مجھے اس عمل سے یہ ملا میں اس عمل سے پلا اور میں اس عمل سے فلاں نقصان دھوکے ہاتھ سے گھاٹے پریشانی سے بچا. اعمال سے پلنا اعمال سے ملنا اعمال سے بچنا ہے. تو پھر بتائیں اپنے مشاہدات.
میرا نام عارف ہے. اللہ والا میں نے عمل ذکر سے پہلے کرتا ہوں. ذکر کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ایک نقطہ سا محسوس ہوتا ہے دل میں. اللہ کا عمل ہے یہ ہر ذکر سے پہلے کر لیں نماز سے پہلے کر لیں اور یہ سات دفعہ عمل کرنا ہے. اللہ جب کہنا ہے سانس اندر لے کے جانا ہے اور جب سانس ٹوٹنے لگے تو ہو کہنا ہے آرام آرام سے اور یہ 7 دفعہ کرنے، 3 دفعہ 5 دفعہ، اس کے بعد 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے دل کے اوپر پھونک مار لینی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ 100 سال کا گناہ گار بھی کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے تو میرے حال پہ رحم کیا جائے. کہ سب یہ سنہرے رنگ کی روشنی دل میں آ رہی ہے اور اللہ کا نام میرے دل میں آ رہا ہے، اور جو معصیت و گناہ ہیں وہ میرے دل سے ہو کے ذریعے باہر جا رہے ہیں. ذکر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو تسبیح اگر 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہے وہ 3 منٹ میں پڑھی جائے گی، اور مسلسل ذکر کرنے کو پھر دل کرتا ہے.
اور بتائیں جی، اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا تذکرہ کریں. اور بتائیں بتائیں جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہوتی غسل کی وجہ سے کچھ ایسے روحانی غسل کی وجہ سے اس طرح کے کچھ مشاہدات ہوئے ہیں جو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھے. جیسے ہی روحانی غسل کرتا ہوں پورے جسم بالکل ایسے جیسے گلاب کی پتی کی طرح بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کا درد وغیرہ جسم سے غائب ہو جاتا ہے. جس جس کو بھی بتایا ہے اس نے بے تحاشا اس کی تعریف کی ہے، اور ہر طرح کے درد اور حتیٰ کہ جو جادو اور تعویذات کے معاملات تھے وہ بھی اس سے کافی حد تک جو ہے ان کے ختم ہوئے. جس نے جتنی جتنی محنت کی اس کو اتنا اتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوا. تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تھی کہ وہ ایک نوجوان لڑکے کو کسی فلم سٹار سے محبت ہو گئی شدید قسم کی، اور وہ صحیح نہیں تھا معاملہ، وہ تعویذات کے چکر میں پھرے کہ مجھے کچھ ایسا کر کے دو کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے. تو اس کو میں نے کہا کہ تو پہلے اس کو اپنے قابل تو بنا اور اس کی نیت کر کے غسل کر کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہ اور گندگی دور کرے تاکہ وہ تیرے قابل بن سکے. تو اس نے جیسے ہی غسل کیا تو مجھے بتانے لگا کہ میں نے اس قدر عجیب و غریب قسم کے کیڑے اور غلاظتیں جسم سے اپنے اترتے دیکھیں کہ جو بیان سے باہر اور بدبو آتی تھی، اور ٹھیک اس غسل کے فوراً بعد اس کے دل سے وہ محبت کا جو خناس تھا وہ نکل گیا.
ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھے مشاہدات ہیں. اور بتائیں جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعیم ہے. میں اپنے بھائی کی دکان پہ ڈیوٹی دیتا ہوں، تو کسی وقت اگر کسٹمر نہیں آتا تو حضرت صاحب کا بتایا ہوا یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا احسان یہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کسٹمر بھیج دیتا ہے. اس کے علاوہ حضرت صاحب نے آج جو 2 نفل بتائے تھے، گزشتہ دنوں مجھ سے ایک نظر کا گناہ سرزشت ہو گیا تھا، تو اس سے مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں کیا کروں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے ادا کیے تو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میرا نظر کا گناہ معاف ہو گیا. السلام علیکم.
اور بتائیں اللہ والے. ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی مشاہدہ ہوتا ہے، صرف مشاہدے بتائیے گا، مجھ سے سوال نہ کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امریکہ میں رہتا ہوں، پینسلوینیا اسٹیٹ میں. تو بہت زیادہ عمل تو نہیں کر سکے، لیکن آپ نے جب وہ تھیلی والا عمل بتایا تھا تو وہ میں نے اور بچوں نے سب نے بنا کے اپنے پاس رکھے. تو ایک دن ہوا ایسے کہ میں بینک جا رہا تھا پیسے جمع کرانے کے لیے، میرا چھوٹا سا سٹور ہے وہاں پہ، تو میں نے اس تھیلی میں پیسے ڈال کے اس جیب میں رکھے ہوئے تھے. راستے میں ایک سٹور آیا، میں نے کہا یہاں تھوڑی سی شاپنگ کر کے پھر جاتا ہوں بینک. وہاں سے شاپنگ کی اور بینک چلا گیا. بینک آدھا گھنٹہ تقریباً وہاں سے دور تھا. اب صرف اس سٹور سے نکلا ہوں، راستے میں کہیں نہیں رکا، سیدھا بینک گیا. وہاں پہ وہ واچر بھر کے جب پیسے نکالے تو جیب میں وہ تھیلی نہیں تھی. میں نے کہا اب تو یہ مشکل ہو گیا کام. بے شک وہ تھوڑے پیسے، بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑے تھے اس وقت. میں واپس آیا اس سٹور میں، مینیجر سے آگے کہا، میں نے کہا میں ابھی یہاں سے شاپنگ کر کے گیا ہوں اور میری ایک اس رنگ کی تھیلی تھی وہ کہیں گر گئی ہے، وہ مجھے پکڑ کے اندر اپنے آفس میں لے گئی، کہتی ہے کہ ہمارا ایک کسٹمر ہے، یہ تھیلی اسے باہر سڑک پر ملی جہاں تمہاری کار پارک تھی اور وہ اندر آ کے ہمیں دے کے گیا۔ اس دن سے میں نے کہا یہ کمال ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک پینی زمین پہ گری ہو تو اس کو اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہیں اور آگے پیچھے بھی نہیں دیکھیں گے کہیں کو مانگی نہ لے۔ انہوں نے میرے اتنے ڈالر دے دیے ہیں کہ جو انبلیویبل ہے، یقین ہی نہیں آ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی تھا۔ یہ میں آپ کو 8 مہینے سے سن رہا ہوں انٹرنیٹ پر، ڈائریکٹ تو نہیں آتا۔ میں ابھی وہ کہہ رہا تھا بھائی صاحب کو جو بناتے ہیں یہ سسٹم جو بیٹھے ہوئے، میں نے کہا ڈائریکٹ نہیں آتا میرے پاس، لیکن 3-4 دن کے بعد آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ 2-3 چیزیں آپ کی عمل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ دعا میں پڑھتا ہوں جب بھی تو الحمد شریف پڑھ کے، 3 بار قل ھو اللہ پڑھ کے دعا کرتا ہوں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میرے سٹور میں ایک غیر مسلم کھڑا ہے، اسے میں ملازم رکھ کے آیا ہوں کہ بند نہیں کر سکتا تھا میں، اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ چوری وغیرہ نہیں کرے گا، ورنہ بڑا مشکل کام ہے کسی کے حوالے بزنس کر کے آ جانا۔ جی میں سن رہا ہوں، یہ کو اللہ کا ہاتھ فضل ہے کہ آپ یقین کریں، ایک دن روحانی لفظ میں نے ڈالا انٹرنیٹ پہ، جی گوگل پہ، میں کچھ سرچ کر رہا تھا اسی سلسلے میں، تو سب سے اوپر وہ آئی ایک ہماری ویب سائٹ ہے mari.com، اس میں انہوں نے سب سے پہلے دیا مکہ معظمہ لائیو، مکہ خانہ کعبہ سے وہ لائیو ان کے پروگرام 24 آور آتا ہے، اور یہ ویب سائٹ ہمارے مری کے کچھ صاحب انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اس پر ایک کونے میں تھا آپ کا، بالکل ایک کونے پہ، میں نے اسے کلک کیا تو وہ آپ کا سلسلہ پورا آ گیا سامنے، اس میں شمارے دیکھے، دل خوش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کھولا بیانات، میں کہا یہ تو اور بھی کمال ہو گیا۔ وہ کھولتے گئے، پڑھتے گئے، سنتے گئے، پھر آگے 2-3 بندوں کو بتایا۔ وہ اللہ کے فضل سے آپ کو انگلینڈ سے بھی ہماری ایک ہے بھتیجی ہے، وہ وہاں سے فون کرتی ہے، اور وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ وہاں پہ بتایا، اور وہ آپ سے بات بھی کر چکے، ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا آج تک کہ آپ سے بات کر سکے۔ گھنٹہ گھنٹہ ٹیلی فون اٹھا کے بیٹھتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ، پورا گھنٹہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ٹون 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 بند نہیں ملتی، بات نہیں ہوتی۔ اب جب میں آیا ہوں پچھلے ہفتے تو پتہ چلا آپ حج پہ گئے ہوئے، اب نہیں تو پھر بھی میں 3 بار یہاں پہ آ چکا ہوں، پھر وہ آ کے دیکھتا تھا کہ سسٹم کیا ہے یہاں پہ، ملاقات کیسے ہوگی، ملیں گے کیسے، بات کیسے ہوگی۔ انصاری صاحب نے سوموار گھمایا، 3ری بار تو میں نے پوچھا جی اب بتائیں کہ ٹائم کیسے ملے گا، جی مارچ کی فلان ڈیٹ مل رہی ہے، میں کہا چلیں دیکھتے ہیں پھر۔ اور میرے پاس صرف 2 ہفتے باقی ہیں، انشاءاللہ میں 28 تاریخ میری آخری دن۔
نیٹ کی دنیا نے، کیا نام آپ کا؟ سید مستنصر بلّا صاحب کہہ رہے ہیں، میں اسٹیٹ میں رہتا ہوں، امریکہ کی اسٹیٹ پینسلوانیا میں، تو نیٹ کی دنیا نے انہیں یہاں پہنچا دیا، خود کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے۔ جاگتی پاگل آنکھوں میں ہم کیسے سپنے سجا بیٹھے، ان کی صورتحال یہ ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے نیٹ والوں کو جو خلوص سے محنت کر رہے، کیسے کیسے لوگوں تک کیا پیغام پہنچا رہے، اللہ قبول کرے۔ برکت والی تھیلی کا کمال آپ نے سن لیا، اور بتائیں کوئی، اور بتائیں جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام نعیم ہے۔ جیسا کہ برکت والی تھیلی کی بات چلی، تو جب شروع شروع میں میں نے برکت والی تھیلی اپنے پاس رکھی، تو جو دو صاحب آپ سے انہوں نے مذاق اڑایا کہ کی تو مائیاں والی تھیلی کو رہا لی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، تو اس کا میں نے رد عمل یہ کیا کہ اس کو ڈبل کر لیا، یعنی ڈبل تھیلی بنا لی ایک کی بجائے، اور اگر گندی ہو جائے تو باہر والی میں دھو لوں، اندر والی وہ صاف رہے۔ تو اس ڈبل تھیلی کا جو مجھے فائدہ یہ ہوا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کئی دفعہ میں کسی کو، کسی دکاندار کو 50 روپے دیتا ہوں نا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، تو وہ کہتا ہے جی آپ نے تو مجھے 200 دیا، یہ 150 تو اپنا واپس لیں۔ تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں نے تو 50 دیے، یہ مجھے 150 واپس دے رہا ہے کہ آپ نے 200 پکڑے. ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے یہ آپ نے مجھے پکڑایا ہے. اس کے علاوہ یہ عید پہ کچھ زیادہ اخراجات ہو گئے تھے، تو دکان کا کرایہ دینا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی تو الحمدللہ تھیلی ہی سے 8000 روپے کا کرایہ نکل آیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس سائن مائیکل کا پرس بھی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو اس تھیلی میں جو برکت ہے نا وہ اس پرس میں نہیں ہے سائن مائیکل کے. وہ ایک کمپنی کا نام ہے، ایک انٹرنیشنل کمپنی، ایک بہت بڑی. تو یہ ڈبل تھیلی میں نے وہ ضد نے سمجھ لے کیا، ایک رد عمل تھا کہ آپ ایک تھیلی پہ تنقید کریں گے میں ڈبل کر لوں گا. اگر میں سوچ رہا ہوں اگر مزید وہ کہیں گے کہ مائیوں والی تھیلی رکھی تو میں اس کی 3 کر لوں گا. السلام علیکم.
یہ 2-3 دن پہلے نا میرے پاؤں کے ناخن میں درد تھی، علی گوہر، تو یعنی میری پاؤں کی ناخن میں درد ایسی تھی، 4-5 سال پہلے مجھے ہوئی تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا یہ آپ کی سرجری کرنی پڑے گی، آپ ناخن زیادہ کاٹتے تھے، لیکن وہ درد ٹھیک ہی نہیں ہوتی تھی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہوگی. 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ پاؤں کا ناخن بھی نہیں کٹا ہوا تھا، درد ہو رہی تھی کافی شدید. تو میں نے وہی جو آپ نے سانس کھینچ کے اللہ کا بتایا تھا نا 7 دفعہ، وہ میں نے شہادت کی انگلی وہاں رکھی ہوئی، آنکھیں بند کر کے تصور کیا شد ہے نا اس درد کو ختم کر رہی ہے. یہ عمل میں نے 3-4 بار کیا دن میں اور وہ درد جو تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا یہ میں نے مشاہدہ محسوس کیا.
اور بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ کوثر کی برکت سے ہوا اس طرح کہ ایک سال پہلے میں نے مکان شفٹ کیا، کچھ قرآن پاک اور کتابیں ایک تھیلے میں ڈالی تھی، ایک جگہ پڑی رہی ایک گھر میں. اس دفعہ پھر ہم نے قرآن مکان شفٹ کیا اور وہ وہاں سے اٹھا کے میں لایا. اس مہینے قدرتی ایسی بات ہوئی کہ سرکاری ملازم ہوں تو تنخواہ بھی مجھے نہ ملی عید سے پہلے، تو وہ میں قرآن پاک خود نکال رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے لفافے سے 5-5 ہزار کے نوٹ مجھے نظر آئے اور 40,000 روپیہ اس میں سے نکلا. یہ ایک سورۃ کوثر کیونکہ میں ریگولر پڑھتا ہوں صبح شام، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ عید کی ضروریات بھی پوری کر دی.
غیبی رزق، غیبی رزق اسے کہتے ہیں. تھیلی پرانی تھی، دینی کتابیں پڑی ہوئی تھیں، کھولا تو اس میں سے اللہ نے غیبی رزق عطا فرمایا سورۃ کوثر کی برکت سے. غیبی رزق عطا
فرمایا. میرا نام عدیل ہے، یہ کل کا واقعہ ہی ہے. میرا دوست پیسے نہیں دے رہا کافی عرصے سے، مجھے 5 ماہ ہو گئے تھے. کل میں نیئر کر کے چلا رہی پھر اس کریش کی، وہ میں نے پڑھ کے گیا اس کے پاس، اور اس نے ہاں بھلی وہ کہہ رہا میں آپ کو اس دفعہ پیسے دے دوں گا. ماں چلو وہ میں نے کہا پھر مجھے کوئی ضمانت دے دیں، تو اس نے اپنے دوست کی ضمانت دے دی ہے، وہ مجھے پیسے مل گئے تھے. سر یہ ایک روحانی مسئلہ میرا، یہ
میرا نام خدا بخشا جی. ایک آپ نے عمل بتایا تھا درس میں کہ جب باہر نکلے تو بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور 11 مرتبہ یا حفیظوں کا عمل بتایا تھا. جب سے یہ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ایک تو چوری کا پہلے ایسے اکثر وہم رہتا تھا کہ یار تیری جیب سے پیسے چوری، منڈی کا کام ہے میرا تو اکثر رش وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، ایک تو یہ چوری کا غم دور ہو گیا، دوسرا موت کا خوف اکثر وہم رہتا تھا وہ دور ہو گیا، اور اس کے علاوہ کسی قسم کی بیماری کا کوئی خم جو ہے یہ سارے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے.
السلام علیکم. میرا نام انیس رحمان ہے. میرا نام انیس رحمان ہے. میں
الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام انیس رومان ہے. میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے امتحان دے رہا تھا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ دو تین ماہ کے اندر اسائنمنٹ ہوتی ہیں, وہ اس سال کرنی پڑتی ہیں. تو اس دفعہ میں نے اسائنمنٹ اس سال نہیں کی, تو میں بڑے پریشان تھا کہ اسائنمنٹ وصول نہیں کی جائے گی. تو میں نے اب کریم پڑھا تھا کہ اگر کوئی کسی بڑے افسر کے پاس کام ہو تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, ان چار کلمات کو اپنی زبان پر پڑھتے جائیں, انشاءاللہ کام ہو جائے گا. تو میں جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفس میں پہنچا تو جو وہاں کے بڑے آفیسر تھے وہ کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ کی اسائنمنٹ ہم نہیں لے سکتے. تو میں دار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا تو وہ مجھے کہنے لگے آپ ایک گھنٹے کے بعد آئیں. تو میں ایک گھنٹے کے بعد گیا تو کہنے لگے کہ آپ نا جو ہمارے جنرل ڈائریکٹر صاحب ہیں آپ ان سے ملنے ہیں, شاید وہ آپ کے کام ہو جائے. تو میں مسلسل ان کلمات کو پڑھتا رہا. میں اندر میں پریشان بھی تھا کہ اگر انہوں نے میری اسائنمنٹ وصول نہ کی تو میرا امتحان کینسل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکتوں سے میری اسائنمنٹ انہوں نے وصول کر لی اور میں مسلسل یہ کلمات پڑھتا رہا, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حسن افتخار ہے. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ والا آپ نے بتایا تھا, تو میں یہ ہر سفر کے شروع کے وقت پڑھتا ہوں, تو اس سے میری کافی پریشانی دور ہوئی. ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میرے بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا, تو وہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا پیٹرول پمپ. تو میں ایسے ہی سیٹ کے لے کے جا رہا تھا تو پتہ نہیں اچانک کہیں سے ایک انجانا لڑکا تھا, وہ خود ہی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا جی میرا پیٹرول ختم ہو گیا. تو انہوں نے وہیں سے کہا کہ نا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے تو مجھے پیٹرول پمپ تک لے کے گئے. اور اس کے علاوہ میں جب بھی یہ کلمات پڑھ کے تو نکلتا ہوں تو میں بالکل بخیریت اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہوں, اور کوئی بھی ڈر خوف کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا فلاں یہ وہ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے یہ کلمات جو ہے نا پڑھے نہیں, تو میرا وہیں پہ جا کے آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل کے ساتھ. تو میری ٹانگ جو ہے نا وہ سلنسر کے ساتھ لگی اور وہ کافی سارا جل بھی گیا. تو اس کے بعد پھر مجھے ہوا کہ نہیں پڑھنا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ یا حفیظ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت اور بسم اللہ علی دینی, یہ تین تین دفعہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہوں. اشارے پہ کھڑا ہوا تو یا حفیظ بھی 11 دفعہ, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ بھی تین دفعہ. تو اشارے پہ کھڑا ہوا تو گاڑی اور میری بائک کے درمیان بہت تھوڑی جگہ تھی, جس میں سے ایک بہت تیزی سے رکشا گزرا اور وہ گاڑیوں کو کراس کرتا ہوا آگے جا کے دیوار پہ لگ گیا بہت زور سے, اور مجھے اس رکشے کی ہوا لگی بہت تیز, لیکن اللہ نے مجھے اس سے بچایا. اس کی بریک فیل ہو گئی تھی اور جا کے آگے سیدھا دیوار پہ لگا. اس کے بعد وہاں سے میں سیدھا گیا لبرٹی مارکیٹ, وہاں سے آئس کریم لی اور برکت والی تھیلی نکال کے پیسے دیے, برکت والی تھیلی وہیں گر گئی نیچے. اور میں واپس آ گیا, رستے میں خیال آیا کہ برکت والی تھیلی شاید میری نہیں ہے جیب میں. واپس گیا تقریباً 10 منٹ کے بعد, اور وہ رش والی جگہ تھی سالٹن پیپر کے سامنے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے, برکت والی تھیلی بھی کھلی ہوئی تھی. اور وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پڑی ہوئی تھی, کسی نے نہیں اٹھائی وہاں سے, اور سب لوگ گزر رہے تھے, بہت زیادہ رش بھی تھا. اور یہ ایک مشاہدہ. اس کے بعد سورہ مومنون والا اور اذان والا والے صاحب بہت زیادہ بیمار تھے, تو تقریباً 6 ماہ سے ہم یہ مسلسل کر رہے ہیں, ان کے جگر کا مسئلہ ہے اور کافی دیر وینٹیلیٹر پہ بھی رہے وہ. اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں مسلسل, اس سے اللہ تعالیٰ نے کافی کرم کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد اول آخر تین دفعہ درود شریف، سورہ فاتحہ اور تین دفعہ کل شریف. اس کا مشاہدہ یہ ہوا کہ میرے گردوں میں پتریاں تھیں اور ٹیسٹ کروانے سے پتریاں آ گئیں، تو دیسی دوائی تو استعمال کی لیکن میں نے یہ نیت کر کے اور اس کا دم کیا اول آخر تین دفعہ درود شریف، سورہ فاتحہ اور تین دفعہ کل شریف کا. تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ جب پتریاں نکلتی ہیں تو یورن کے تھرو کافی جلن ہوتی ہے اور بلڈ، لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ پتریاں کب نکلیں اور کب بالکل ٹھیک ہو گیا.
اور بتائیں اللہ والے. ہاں جی اور بتائیں.
السلام علیکم، میرا نام محمد صادق ہے. 20 دن پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کا دماغ فالج ہو گیا تھا. تو جب دو تین ماہ پہلے ڈاکٹر نے نا ان کو جواب دے دیا تھا تو وہ کسی کو بھی نہیں پہچانتے تھے. تو میں نے ان کو روحانی غسل کا جو ہے نا وہ ان کا کرواتا تھا. الحمدللہ میرے والد صاحب نماز کا بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ ان کو نماز تو جلدی چھوڑی انہوں نے. تو اس چیز کا مجھے بڑا جو ہے نا وہ غم لگا رہتا تھا کہ ابا جی جو ہے نا نہ کسی کو پہچانتے ہیں اور نمازیں یہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں، اب نماز کا ان کا جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے. تو میں نے ان کو روحانی غسل کروایا تو اللہ کا اتنا شکر ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر اور درود شریف رہتا تھا. تو میں نے جمعے کا دن تھا جب فوت ہوئے پچھلے جمعے، تو ان کو جناب اللہ میں نے غسل کروایا. تو میں نے جمعے کا اذان ہو رہی تو ابا جی کو میں نے مجھے کہہ رہے کہ دیکھو اذان ہو رہی ہے. میں کہا ابا جی نماز پڑھنی ہے، تو سر سے اشارے سے چلا بھی نہیں جاتا تھا ان سے. تو انہوں نے جو ہے اشارہ دیا ہاں میں نے پڑھنی ہے. میں نے جلدی سے ان کو میں نے جو ہے نا وہ ٹیبل رکھی یا نماز رکھی، تو پھر سر پہ ٹوپی نہیں تھی تو مجھے ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ٹوپی مجھے دو. میں نے ٹوپی ان کو دی، ٹوپی پہنائی، تو باقاعدہ انہوں نے نا الحمدللہ نماز جو ہے نا جمعے کی نماز بیٹھ کے گھر میں جو ہے نا وہ ادا کی. اور الحمدللہ جتنا بھی ان کو غسل کراتا رہتا تھا نا تو ان کے زبان پہ ذکر اللہ جو ہے نا وہ جاری رہتا تھا. تو ڈاکٹر بھی جو ہے نا نیو ہاسپٹل میں ان کو جو دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایک چیز سے پریشان ہے کہ 1000 مریض ہمارے پاس آتا ہے نا یا 2000، تو ان میں شاد و نازل ایسے مریض ہوتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں پہچانتے اور اللہ کا ذکر جو ہے ان کی زبان پہ رہتا ہے. اور الحمدللہ جب ان کا وصال ہوا ہے.
اللہ پاک نے اعمال کی برکت سے ان کا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دیا. اور بتائیں جی.
حضرت عید کی بات ہے، میں اپنی پھپھو کے گھر جا رہا تھا، عید کے دن تھا. تو میں درخت تھا بہت بڑا، اس کا جو ٹین تھا میرے سر کے اوپر آ کے گرا اور میرا سر پھٹ گیا. تو بہت خون نکلی جا رہا تھا، رک ہی نہیں رہا تھا خون. تو میرے پاپا نے برکت والی تھیلی نکالی، اس کے جو پیسے تھے اس کے اندر وہ نکال کے تو میرے سر کے اوپر رکھی. خون بہی جا رہا تھا 5 منٹ سے، تو کوئی کپڑا نہیں تھا تو پاپا نے وہ نکال کے میرے سر کے اوپر رکھی. تو برکت والی تھیلی خون خون ہو گئی تو میرا خون اسی وقت رک گیا جب انہوں نے برکت والی تھیلی رکھی. تو مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی اور اس سے وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی.
ہمارے دوست جو امریکہ سے آئے کہتے ہیں میں نیٹ پہ بچے کی آواز سنتا تھا، میں یاد کر رہا تھا کہ بچے کی آواز کہاں ہے جو میں نیٹ پہ سنتا ہوں امریکہ بیٹھ کے. اب وہ بچہ دیکھ لیا آپ نے. چلو اچھا بھائی، گزارش یہ ہے آج کی نشست ذرا مختصر سے ختم کرتے ہیں، کچھ مصروفیت ہے. آپ نے کچھ بتانا ہے؟ چلو یہ بتا لیں بس، اس کے بعد پھر کچھ نہ بتانا. آئندہ جمعرات انشاءاللہ درس میں بھی بتائیں اور درس کے بعد بھی بتائیں. میری کچھ ذرا مصروفیت ہے اس لیے آج کی نشست مختصر کر رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوست کی نام بہن کی شادی تھی تو کافی پریشان تھے، تو میں نے ان کو نا سورہ کوثر کا ورد بتایا تو نا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. جو ان کے مالی حالات تھے نا وہ ان شاء اللہ ان کی کمیٹی بھی نکل آئی اور جو سرال والوں کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی.
اللہ سسرال والوں کے فتنے سے بچائے. آپ نہ سسرالی بننا, ایسے سسرالی نہ بننا جو سن لیں ایک بعض فقیر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے, آزما کے دیکھ لو, نہیں آزمانا تو آزما کے دیکھ لو. جو جہیز مال مطالبے کے ذریعے آتا ہے, تباہی بربادی پریشانی ہولناکی حادثوں نقصانوں گھریلو جھگڑوں پر فتنوں اور بے سکونی کا ذریعہ بنتا ہے. تجربہ کرنا تو کر لینا, انشاءاللہ آئندہ نشست, باقی نشست آئندہ ہفتے جمعرات کے درس کے بعد ہوگی. بتایا کریں اللہ والے, بتایا کریں, جھجھکا نہ کریں اور ضرور بتایا کریں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ سن سن کے نا اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں ہمارے نیٹ والے حضرات بھی بتایا کریں. یہاں آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھے ہیں کہ میں استخارہ روحانیت لفظ گوگل میں گیا, روحانی, وہاں سے نکلتے نکلتے درس میں پہنچ گیا. تو بھائی ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے. مومن وہ ہے جو دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہو, اور یہ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ کسی کو اللہ والی محبت اللہ والے اعمال میں لگا دیں. اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے ہو تو پہنچائیں گے نا. ہر دفعہ بتایا کریں اور ضرور بتایا کریں. اور جو غائبانہ سننے والے ہمارے حضرات دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں, ابھی مجھے نیٹ والوں نے بتایا کہ 1 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک 234,000 افراد نے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیا, ایک ماہ 31 دن میں. اس کا ریکارڈ موجود ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں, جو بھی کھولے گا اس کو ریکارڈ مل جائے گا. اور 65 ملکوں نے وزٹ کیا, 65 ملک اور 234,000 افراد ایک مہینے میں کسی ویب سائٹ کو وزٹ کریں, کیا یہ تھوڑی بات ہے؟ اور پھر کتنے لوگوں نے فیض پایا, کتنے لوگوں نے نفع پایا. اور یہاں تسبیح خانہ کتنے لوگ تڑپتے ہوں گے, ہم جا کے دیکھیں ملیں اور تسبیح خانے کے فیض پائیں. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے اور اس کو مخلوق کی خیر کا ذریعہ بنائے. ہمارے دل میں تو مسلمان کافر ہر شخص کے لیے خیر خواہی ہو, اللہ پاک تو اس کو بھی خیر دے دے. مسلمان کی خیر یہ ہے اللہ کی رضا, کافر کی خیر یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت اور کلمے والی زندگی دے دے اور ہمارے جنت کا ساتھی بنے, جہنم کا ساتھی نہ بنے. ہمارے دل میں تو ہر کسی کے لیے خیر خواہی ہے. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے.